السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں جن میں خطاب کا رخ بنو اسرائیل کی طرف ہے، وہ حصہ الحمدللہ کے ہم پڑھ چکے ہیں. دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں جس میں خطاب کا رخ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حصہ ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس حصے کے ہم نے رات 3 رکوع مکمل کر لیے تھے. اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مضامین بیان فرمائے. 2 مضامین کا تعلق ہے شریعت سے اور 2 کا تعلق ہے نفاذ شریعت سے. شریعت سے متعلق جو 2 موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے عبادات سے متعلق. اس حصے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی، حج کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی، نماز کا ذکر بھی آئے گا، زکات کا ذکر بھی آئے گا. شریعت کے حوالے سے دوسرا موضوع ہے معاملات کا، وصیت کے بارے میں ہدایات آئیں گی، نکاح اور طلاق کے مسائل آئیں گے، معاشی مسائل ان کا تذکرہ ہوگا. پھر 2 موضوعات نفاذ شریعت سے متعلق ہیں، اور ایک ہے نفاذ شریعت کے لیے جہاد مال سے، اور دوسرا نفاذ شریعت کے لیے جہاد جان سے. تو جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، جہاد بالمال پر بہت ہی عظیم آیات اللہ نے اس صورت میں رکھی ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی. اور اس کے علاوہ جہاد بالنفس یعنی قتال، اس کے حوالے سے بھی ایمان افروز مضامین آئیں گے. لیکن یہ 4 مضامین اس طرح سے نہیں آئیں گے کہ پہلے ایک مضمون آ جائے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، بلکہ یہ ہے کہ یہ مضامین آپس میں گھسے ہوئے ہیں، اور ایک مضمون پہلے آتا ہے پھر دوسرا، پھر وہ پہلا دوبارہ رپیٹ ہو جاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا. یہ اس طرح سے مضامین باری باری آتے رہیں گے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل دی ہے ڈاکٹر سارا صاحب نے، کہ یوں سمجھیے کہ ایک ڈوری ہے جو کہ 4 لڑیوں سے
مل کر بنائی گئی ہے. وہ چار لڑیاں ان چار مضامین کی ہیں. ان چار ڈوریوں کو بٹ کر چار لڑیوں کو بٹ کر ایک ڈوری بنائی گئی ہے. اور اس ڈوری میں پانچ بڑے خوبصورت نگینے ہیں, موتی ہیں, پانچ بڑے خوبصورت آیتیں ہیں. ایک آیت آیت الآیات, آیت نمبر 164 جو ہم کل پڑھ چکے. ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنی کئی آیات, اپنی کئی نشانیاں بیان فرمائی. دوسرا نگینہ, دوسرا موتی ہے آیت البر, جس سے آج ہم آغاز کریں گے. ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, بڑی آیت ہے, اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا جامع تصور بیان کر دیا کہ نیکی اصل میں ہے کیا. پھر ایک اور بڑی آیت آئے گی آیت الاختلاف, آیت نمبر 213, کہ یہ اختلافات آخر کیوں آپس میں ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھا نگینہ آئے گا, بڑی آیت, آیت الکرسی, جو کہ تمام آیات قرآن کی سردار ہے. اور اس کے بعد پھر آخر میں آیت نمبر 282 ہے, آیت الدین, جس میں اللہ نے قرض کے بارے میں, قرض کے معاملات کے بارے میں ہدایات دی ہیں, وہ بالکل آخر میں آئے گی. تو گویا ایک بڑی خوبصورت ڈوری ہے جس میں پانچ موتی ہیں, یہ پانچ بڑی بڑی آیات ہیں, اور یہ ڈوری بنی ہے چار لڑیوں کو آپس میں بٹ کر. یہ میں نے آپ کے سامنے اس حصے کی مضامین کی وضاحت کر دی. اب آئیے ہم آج کا مضمون شروع کرتے ہیں. یہ جو اب آیت آ رہی ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ دوسرا بڑا نگینہ ہے, دوسرا بڑا موتی ہے اس حصے کا. آیت البر طویل آیت ہے. اس آیت کا تو آیت البر اس سے کہا جاتا ہے کہ بر عربی میں کہتے ہیں نیکی کو, اور نیکی کا ایک مکمل تصور, جامع تصور اللہ نے یہاں بیان فرمایا. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف. یہ نیکی کے محدود تصور کی نفی ہے, اور پس منظر وہی تحویل قبلہ کا بھی چلا رہا. تحویل قبلہ میں جب قبلہ تبدیل ہوا تو ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا گیا, کہ نہ جانے کتنا بڑا ایک حادثہ ہو گیا کہ 16 مہینے تک رخ ایک طرف تھا, اور 16 مہینے کے بعد بالکل 180 ڈگری اپنا رخ تبدیل کر دیا, دوسری طرف چلے گئے. تو لہٰذا اس مسئلے کو اتنی اہمیت دے دی گئی کہ بہت سارے سادہ لوگ مسلمان بھی اس کی وجہ سے پریشان. تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا نیکی سمجھ لی ہے؟ کیا صرف نیکی مشرق مغرب کا رخ کرنے کا نام ہے؟ تم نے ایک ظاہر کو ہی نیکی سمجھ لیا. تو یہ ظاہر پرستی کی یہاں پر نفی ہے, زوردار نفی ہے. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف. یہاں پر انداز یہ ہے کہ یعنی یہ بھی نیکی ہے, لیکن یہ نیکی کا ایک حصہ ہے. کل نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی اسی کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہو جائے. اللہ نے خود تمہارے درمیان ایک نظم پیدا کرنے کے لیے, ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے, ایک مرکزیت پیدا کرنے کے لیے قبلہ مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرو. لیکن نیکی محض یہی نہیں ہے. تم نے صرف اسی کو نیکی سمجھ کر اس کے حوالے سے تم اس قدر پریشان ہو. اب اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا ولا کنل برمن, نیکی تو شخص کی ہے. یہ بڑا اہم حصہ ہے صاحب کا. یہ نہیں فرمایا کہ نیکی ان کاموں کا نام ہے, وہ کام آگے بیان ہوں گے, لیکن پہلے فرمایا کہ نیکی کا تعلق کرنے والے سے. نیکی اس شخص کی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر شخص اس کی نیت میں اخلاص ہے تو اس کا اچھا عمل نیکی بن جائے گا, اور اگر کرنے والے میں اخلاص ہی نہیں ہے تو خواہ وہ بظاہر کتنا ہی اچھا عمل کرے, وہ خود پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے, اس کی نیکی نیکی نہیں ہے. ایک شخص ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے, اس کی نماز نیکی ہے. دوسرا شخص نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے, تو بظاہر ایک نیک عمل ہے, اچھا عمل ہے, لیکن یہ نیکی نہیں ہے کیونکہ اس میں دکھاوا ہے, اس میں ریاکاری ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دکھاوے کی نماز یہ شرک ہے. تو فرمایا نیکی تو اس شخص کی ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو کہ ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر, والملائکۃ والکتاب والنبیین, اور ایمان رکھتا ہو فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء اکرام پر. نیکی کی شرط اول ہے ایمان, بغیر ایمان کے کوئی نیکی قبول نہیں ہے. کافر لاکھ خدمت خلق کے کام کریں, لاکھ اچھے کام کریں, اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کا ریوارڈ دنیا ہی میں دے دے گا. آخرت میں نیکی کا اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو. اور پھر ایمان سے بھی مراد صرف زبانی کلامی ایمان ہے, بلکہ وہ ایمان جس میں اخلاص ہو. یہاں فرمایا کہ نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر, مراد یہ کہ اس کی نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے ایمان دل آخرت پر, یعنی اس کو اپنی نیکی کا اجر دنیا میں مطلوب نہ ہو. اس کو اپنی نیکی کا اجر صرف آخرت میں مطلوب ہو، دنیا میں وہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہ چاہے، یہ بھی نہ چاہے کہ وہ مجھے سلام کیا کرے، یا یہ ہے کہ مجھے ووٹ دیا کرے، یا یہ ہے کہ میری ہاں میں ہاں ملایا کرے، بلکہ یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جائے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ ایمان رکھتا ہو کتابوں پر، فرشتوں پر اور نبیوں پر۔ یہ تینوں ایمانیات اصل میں ایمان کی رسالت کا حصہ ہے۔ نبیوں پر ایمان اسی کا حصہ ہے، فرشتوں پر ایمان اس لیے کہ نبیوں تک ہدایت پہنچتی ہی فرشتوں کے ذریعے سے، اور کتابوں پر ایمان یہ کتابیں انبیاء کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچتی ہیں، لہٰذا یہ پھر ایمان کی رسالت ہے۔ نیکی اسی کی نیکی ہے کہ جس کی نیکی رسولوں کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ ایک شخص نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں نماز میں ہر رکعت میں ایک رکوع کے بجائے دو رکوع کروں گا، اور میں دو رکوع میں اللہ ہی کو یاد کروں گا، اللہ ہی کا ذکر کروں گا، لیکن اس کی نماز کو کوئی نماز نہیں مانے گا، اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کی نماز بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر رکعت میں ایک رکوع کیا تھا، اور تم زیادہ پاک باز بن رہے ہو، تم دو رکوع کر رہے ہو۔ تو یہ ہے نیکی کا تعلق ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان، نیکی خالص اللہ کے لیے، آخرت پر ایمان، نیکی کا اجر صرف آخرت میں مطلوب ہو، اور رسالت پر ایمان، یعنی وہی نیکی نیکی ہے جس میں انسان نے اسوہ بنایا ہو اللہ کے رسول کو۔ رحمانیت کوئی نیکی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے اسوے کے خلاف ہے۔ نیکی کے لیے انسان فالو کرے، اتباع کرے، پیروی کرے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے اصل میں نیکی کی روح۔ یہ ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ ایمان نیکی کے لیے جذبہ محرکہ ہے۔ میں کیوں نیکی کروں؟ مجھے معلوم ہے کہ نیکی کر کے نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جو کہ دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور میں دکان کا شٹر گرا کے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور پانچ بٹن میرا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی سیل زیادہ ہوگی، لوگوں کو اس کا اعتماد زیادہ ہوگا، اس کی دکان ہر وقت کھلی ملتی ہے، یہ مولوی صاحب ہے، کبھی بند کرتے ہیں آپ، پھر کھولتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، تو بظاہر تو مجھے نیکی کا دنیا میں نقصان ہو رہا ہے۔ میں بھی دفتر میں لیٹ پہنچا، آپ بھی دفتر میں لیٹ پہنچے، آپ نے جا کے صحیح سے بتا دیا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی تھی، میں دیر سے اٹھا ہوں، میری غلطی ہے، اور میں نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں میری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ اب مجھے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے فائدہ ہو گیا، جس نے سچ بولا اس کو نقصان ہوا، اس کی ممکن ہے سیلری کٹ جائے، ممکن ہے اسے کوئی ڈانٹ پڑ جائے۔ تو دنیا میں نیکی کرنے کا نقصان ہوتا ہے، تو میں نیکی کیوں کروں؟ نیکی اس لیے کروں کہ نمبر ایک، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، کہ دنیا میں نقصان ہوتا ہے تو ہو، لیکن اس نیکی سے اللہ راضی ہوگا۔ اسی طرح سے نیکی اس لیے کی جائے کہ آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، یہاں میں جھوٹ بول کے سزا سے بچ سکتا ہوں، اللہ کیا تو نہیں بچ سکتا نا۔ تو یہ اصل میں ایمان موٹیویٹنگ فورس ہے کہ باوجود نقصان کے، باوجود مشکلات کے، باوجود مخالفتوں کے، انسان نیکی کیوں کرتا ہے؟ اس ایمان کی وجہ سے کہ یہ ایمان انسان کو نیکی پر کارگر کرتا ہے۔ تو نیکی کی بحث سے سب سے پہلے ذکر آیا نیکی کی روح کا، ایمان کا۔ اب اس کے بعد نیکی کا ظاہر کیا ہے، اعمال کون کون سے ہیں؟ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اور نیک انسان وہ ہے جو باوجود مال کی محبت کے مال خرچ کرے، قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور گندنوں کو آزاد کرانے میں۔ نیکی کے ظواہر میں سب سے پہلی چیز آ رہی ہے انسانی ہمدردی۔ نماز کا ذکر بعد میں آئے گا، روزے کا، زکات کا ذکر بعد میں آئے گا، سب سے پہلے ہے انسانی ہمدردی۔ نیک انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، اور اس قدر تڑپے کہ اپنی محبوب شہ مال ان بندوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے خرچ کرے، یہ اللہ کی نگاہ میں نیک انسان ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کے آغاز میں ہم پڑھ لیں گے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ شہ خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں جو تمہیں محبوب ہے۔ تو نیک انسان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان دوست ہوتا ہے، اس میں ہمدردی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو یہ ہے نیکی کا مظہر اول، وہ اپنا مال خرچ کرے باوجود مال کی محبت کے۔ سب سے پہلے مال خرچ کرنے کے مستحق اپنے قرابت دار ہیں، کہیں اور زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیے کون کون سے محتاج اور ضرورت مند ہے، پہلے ان کے اوپر خرچ کیجیے، پھر اس کے بعد دوسری مد ہے ڈھونڈیے یتیم کون ہے، یتیم کی سرکشی کیجیے، اس کی مدد کیجیے. نمبر تین پھر مسکین، جو بیچارہ باوجود کوشش کے اپنے ضروریات پوری نہیں کر پاتا اس کو دیجیے. پھر اس کے بعد مسافر، ممکن ہے کوئی شخص اپنے گھر پر اچھی خوشحالی کی صورتحال میں ہو اور پردیش میں آ کر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہو، تو اس مسافر کی مدد کیجیے. وسائلین، پھر اس کے بعد پانچویں مد ہے سوال کرنے والے، وہ سوال کرنے والے نہیں جو پیشور بھکاری ہیں، جو پروفیشنل ہیں، ان کو دینا منع ہے، ایسے لوگوں کو دے کر اور اس غلط چیز کو تقویت دی جاتی ہے. نہیں، ایک شخص ایسا ہے جس کی عادت مانگنے کی نہیں ہے، جس کا پیشہ مانگنا نہیں ہے، لیکن کبھی کوئی مجبوری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آپ پر اعتماد کر کے وہ آپ کے پاس حاضر ہوا، اس نے اپنی عزت نفس کا دھیلا کیا، آپ سے آ کے کہا میری مدد کر دیجیے، تو اب ایسے شخص کو آپ پھر مایوس کر کے نہ لوٹنے دیجیے، نہ لوٹائیے، مانگنے والوں کو دیجیے. وہ پھر رقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، اس وقت وہ غلامی کا ادارہ نہیں ہے، لیکن کسی بیچارے پر کوئی جرمانہ آ گیا ہے اور وہ جرمانہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور آپ کو امید ہے کہ جرمانہ ادا کریں گے تو یہ جو ہے وہ اس مصیبت سے چھٹ جائے گا، تو پھر اس کی مدد کر دی جائے. یا کوئی بیچارہ مقروض ہے، قرض کے بوجھ سے آ گیا ہے، اس کی گردن کو اس قرض کے بوجھ سے آزاد کرانا، یہ نیکی ہے. تو یہ ہے نیکی کا مظہر اول. اب نیکی کا مظہر دوم کیا ہے؟ وہ ہے عبادات. وہ اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ، وہ قائم کرے نماز اور وہ دے زکات. نماز قائم کرنے سے وہ ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، جو نیکی کی روح ہے جس کا ذکر پہلے ہوا، اور زکات دینے سے انسان کے دل میں یہ جو نیکی کا مظہر اول ہے مال خرچ کرنا، اس کے جذبے کو تقویت ملتی ہے. زکات تو دینی ہی دینی ہے. اس آیت سے اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا فی المال لحقا سبت زکات، تمہارے مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. اور آپ نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا کہ مال خرچ کرنے کا ذکر پہلے ہے اور زکات کا بعد میں ہے، یعنی زکات تو دینی ہی دینی ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو بغیر حساب دو، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بغیر حساب اجر عطا فرمائے. یہ نہیں کہ گن لیا کہ میری زکات بنتی ہے 25,000 روپے، وہ 25,000 روپے دے دیے، نہیں، اس سے کچھ زیادہ دینے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ سے بھی تمہیں بغیر حساب اجر کی امید ہو. اس کے بعد عبادات کے بعد اب نیکی کا مظہر سوئم وہ کیا ہے؟ وہ ہے معاملات کے اندر بالکل کھڑا ہونا، اپنی بات کا پکا ہونا، اپنے وعدوں کی، اپنے قول کی پاسداری کرنا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیک انسان وہ ہیں جو جب بھی وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو وفا کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. یہ وعدے تین سطح پر ہوتے ہیں. ایک وعدہ اپنے آپ سے ہوتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اس رمضان میں نماز شروع کی ہے، اب یہ نماز انشاءاللہ سارے سال جاری رہے گی، یہ اپنے آپ سے وعدہ ہے. ایک وعدہ انسان کرتا ہے دوسرے بندوں سے، من کبھی تحریری کرتا ہے، کبھی غیر تحریری ہوتا ہے. جہاں آپ سروس کر رہے ہیں وہاں پر ایک آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیوٹی آورز ہوں گے، اپنے ڈیوٹی آورز پورے دینے ہیں. کسی سے آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ کام کرو میں تمہیں اتنی اجرت دوں گا، اس کو پوری پورے اس کا معاوضہ دیا جائے. اسی طریقے پر کہیں کوئی پرچیز کا کانٹریکٹ ہے، کوئی سپلائی کا کانٹریکٹ ہے، کوئی سروسز کا کانٹریکٹ ہے. والدین کے ساتھ ایک ہمارا غیر تحریری معاہدہ ہے، انہوں نے ہمیں پالا پوسا تھا، ہم نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنی ہے. بیویوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، وہ تحریری ہوتا ہے، نکاح کی صورت میں بیویوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، بیویوں نے شوہروں کے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ اصل میں ہے مختلف معاہدات. اور ایک وعدہ ہمارا اللہ سے ہے، ہم نے کہا کہ اللہ ہمارے معبود آپ ہیں، ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، لہذا آپ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کہنا ماننا ہے. یہ ہے اللہ کے نیک بندے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو نبھاتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے آخر میں فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور یہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈٹ جانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، سختیوں میں، تکلیفوں میں اور لڑائی کے وقت. یعنی یہ نیک انسان وہ ہوتا ہے جو کہ حق اور باطل کے مارکے میں ایک فریق ہوتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے اور ہاتھ اس طرح سے فعال انداز سے دیتا ہے کہ اگر حق اور باطل کی کشمکش میں جنگ کا مرحلہ آ جائے تو میدان جنگ میں حاضر ہو کر اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ نیک انسان وہ جو کسی کے ساتھ کو سروکار نہ رکھے، سر جھکا کے مسجد جائے اور وہاں سے سیدھا گھر پہ آ جائے، کسی کے نہ لینے میں ہو نہ دینے میں ہو، یہ تصور نیک انسان کا قرآن کے مطابق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ کبھی بھی نیک آدمی غیر جانبدار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور حق کے ساتھ دینے میں اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اگر باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی ہو تو اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے. فرمایا نیک انسان وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں، تکلیفوں میں اور لڑائی کے وقت. فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں سچے ہیں، یہ ہیں جو سچے راست باز اور نیک انسان ہیں. وہ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں متقی ہیں. تو اگر آپ نے قرآن سے سمجھنا ہو کہ متقی کون ہے، نیک انسان کون ہے اور راست باز اور سچا انسان کون ہے، تو یہ ایک آیت بڑی جامع آیت ہے جس میں یہ ساری کی ساری بحث موجود ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے نیکی کے بھی ہم نے اجزاء کر دیے. کچھ لوگ ہیں جو کہ انسانی ہمدردی سے بہت سرشار ہیں اور وہ سماجی خدمت خوب کرتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ نماز پڑھے آنا پڑے. ہمارے اس ملک کے بہت بڑے سماجی خدمت گار ہیں، ان کا تصور یہی ہے کہ نماز بندے کا انفرادی معاملہ ہے، پڑھ لی نہ پڑھ لی. نماز کا اصل مقصد ہے کہ آپ کے اندر بندوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور پیدا ہو جائے تو مقصود حاصل ہو گیا. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ نماز روزے کے حوالے سے تو بہت زیادہ وہ پنکچوئل ہیں، بہت زیادہ اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسانی خدمت کے حوالے سے ان کا دل بڑا سخت ہے، وہاں پر ان کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو نماز روزے کے حوالے سے بڑے پرفیکٹ، لیکن اپنے معاملات میں کھڑے نہیں ہیں، اپنی نوکری سولانے نہیں کرتے، ان کی کاروباری ڈیلنگ صحیح نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ جن کو حق اور باطل کے مارکے میں حصہ لینے کا بہت شوق ہے، جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے، محنتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ فجر کی نماز میں غائب، نمازوں کا اہتمام نہیں. تو یہ اصل میں ہمارے اپنے تصورات نیکی ہیں. اٹھائے کچھ برت لالے میں، کچھ نرگس میں، کچھ گل میں، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. نیکی کا ایک حصہ وہ لے گیا، دوسرا حصہ وہ لے گیا، تیسرا وہ حصہ لے گیا. قرآن کی نظام میں نیک انسان وہ ہے جو اس پورے پیکج کو قبول کرے. یہ پیکج دین ہے کہ نمبر ایک، اس کی نیکی خالص اللہ کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو، رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. نمبر دو، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہو انسانی ہمدردی میں. نمبر تین، وہ عبادات بجا لانے والا ہو. نمبر چار، اپنی بات کا کھڑا ہو، جو بات کہے اس کو پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے. اور نمبر پانچ، وہ حق و باطل کے مارکے میں فریق بن کر حق کا ساتھ دے اور اس کے لیے اپنی جان کا قربان کرنے کو تیار ہو. ایک شخص اگر انسانی ہمدردی کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ سماجی خدمت گار کو ہو سکتا ہے اسے نیک نہیں کہیں گے. ایک شخص نمازی ہے، عابد کہلائے گا، نیک نہیں ہے. ایک آدمی ذمہ دار شہری کہلائے گا اگر اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے کھولا میں، وہ نیک نہیں ہے. ایک انسان اگر خوب باطل کے خلاف جد و جہد میں لگا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ باقی معاملات اس کے مناسب نہیں ہیں، تو وہ مجاہد چلایا جا سکتا ہے، نیک نہیں ہے. نیک انسان وہ ہے جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص. اب جب جنگ کا ذکر آیا تو جنگ کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد پھر اس کا بھی امکان ہے کہ بعض اوقات قتل خطا بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ کوئی زیادتی بھی ہو سکتی ہے. لہذا اسی حوالے سے قصاص کا حکم دیا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بعد یا تو قصاص ہے اور یا پھر خون بہا ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے مقتولوں کے معاملے میں قصاص لینا. اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، آپ کو باطل کے مارکے میں حصہ لیتے ہوئے کسی حربی کافر کو مار دینا، اس میں قصاص میں یہ تو جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کافر کو بھی مار دیا یا بلا وجہ کسی مسلمان کی جان لے لی، تو اب اس کے بعد قصاص لازم ہے. اگر قاتل پر جرم ثابت ہو جائے تو پھر بدلے میں قاتل کی جان دی جائے گی. تو فرمایا تم پر قتل کے معاملے میں، مقتولوں کے معاملے میں بدلہ لینا فرض کر دیا گیا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزادی کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آزاد آدمی نے کسی کو مار دیا اور اب وہ کہے کہ میں دو غلام پیش کر دیتا ہوں، میری جگہ آپ ان سے بدلہ لے لیں. نہیں، جس نے جرم کیا ہے کہ ساتھ میں اسی کی جان دی جائے گی، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانسا بالانسا اور عورت کے بدلے عورت. اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اسی قاتلہ کو قتل کیا جائے گا. فمن افیہ لہ من اخیہ شیء، ہاں اس میں ایک گنجائش ہے اور یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں. فمن افیہ لہ من اخیہ شیء، تو جس کو بھی اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو پھر اسے بھی چاہیے کہ وہ پیروی کرے بھلے طریقے پر، یعنی اپنے اس بھائی کے احسان کو مانے، وادا الیہ بے احسان، اور اسے بدلہ دینا چاہیے خوبی کے ساتھ، اسے بھی اب حسن سلوک کے ساتھ اس معافی کا، معافی کے معاملے کا بدلہ دینا چاہیے. ہوتا یہ تھا کہ کسی نے کسی کو معاف کر دیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا انہوں نے ہمیں معاف کیا اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور دیری ہو گئے، اب ہم ان کے اور آدمی ماریں گے، یہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے انہیں بدلہ دینے کی ہمت نہیں. یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ خون بہا بھی بعض اوقات لوگ لے لیتے تھے اور اس کے بعد پھر قاتل کو مار بھی دیتے تھے. تو یہ اصل میں پھر جو ہے وہ بدجانتی ہے. تو فرمایا کہ اگر معاف کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر معاملہ ہونا چاہیے اس نے سلوک کے ساتھ اور معروف طریقے پر، جو بھی معافی دی گئی ہے اس کے حوالے سے انسان کا طرزہ عمل ہونا چاہیے. ذالک تخفیفٌ من ربکم ورحمہ، یہ اصل میں رعایت ہے، تخفیف ہے، کمی ہے، رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. فمن زدا بعد ذالک، تو جس نے اس کے بعد زیادتی کی، یعنی جس نے اس کے بعد بظاہر معاف کر دیا اور اس کو خون بہا لے لیا اور اس کے بعد قاتل کو مار بھی دیا، یا یہ ہے کہ جس نے کہا کہ میں اور ان کے آدمی ماروں گا، انہوں نے پہلے ہم نے ان کا ایک مارا، ان میں ضرورت نہیں تھی، انہوں نے معاف کیا، یہ ہماری طاقت سے ڈر کے ہم اور اب ان سے بدلہ لیں گے، تو جس نے اس کے بعد جاتی تھی فلاح عذاب العلیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ فرمایا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے ہوش مندو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کے 23 رکوع میں ہم نے روزے کے بارے میں تفصیلات پڑھی، اب 24 رکوع میں ذکر شروع ہو جائے گا حج کا. اور یہ دونوں عبادات اصل میں چاند سے متعلق ہیں، چاند دیکھنے پر ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور چاند کے حوالے سے حج کی عبادت ہوتی ہے، اسی لیے اب یہ ذکر آ رہا ہے یہاں پر چاند کا. فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں. ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو، اس کی جمع اہلہ. اے نبی وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. کل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ یہ چاند اصل میں لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کی عبادت کو جاننے کا ذریعہ ہے. ایک آسمانی کیلنڈر ہے جو موجود ہوتا ہے چاند کی صورت میں، معلوم ہو جاتا ہے کہ کب مہینہ شروع ہوا، یا چاند کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہینے کی کیا تاریخ ہے. تو اس کے ذریعے سے دنوں کا، تاریخوں کا تعین ہوتا ہے، مہینوں کا تعین ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو بہت بڑی عبادت ہے جو دور جاہلیت میں بھی رائج رہی، حج کی عبادت، اس حج کی عبادت کے تعین کا ذریعہ ہے یہ چاند. بلے سر درو بے انتاق البیوت من ظہورہا، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے. یہ ایک وہم تھا، ایک خام خائی کی بات تھی عربوں کے ہاں دور جہلیت میں، اگر ایک شخص احرام باندھ کر گھر سے نکل گیا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور اب اسے کسی ضرورت کے تحت گھر میں واپس آنا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اب سیدھے رستے سے گھر سے آنا یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا وہ گھر میں داخل ہوتے تھے دیوار پھلان کر یا دیوار گھر کی پشت سے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم نے کون سی اپنے پاس سے خام خائی کا اتحم اور ایک رسم شروع کر دی ہے، کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کی پشتوں سے. ولا کن البر من اتقى، بلکہ نیکی اس کی ہے کہ جس نے تقوی کی روش اختیار کی. اب یہ جو پورا مضمون ابھی ہم نے پڑھا آیت 177 میں کہ اللہ نے پوری نیکی کی بحث کے بعد بیان فرمایا اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے اور یہی لوگ متقی ہیں. تو یہاں سے لفظ اتقا سے اللہ نے وہ پوری نیکی کی بحث کو گویا یہاں پر دوبارہ ظاہر کر دیا کہ بھئی نیکی ہے اس کی جو متقی ہے، اور متقی کون ہے اس کی تفسیر پوری آ چکی ہے آیت نمبر 177 میں. تو اصل نیکی تو وہ ہے، یہ تم نے خام خواہ ایک ظاہری بات کو نیکی بنا لیا. واط البجوت امن ابوابہ، اگر گھر میں آنا پڑ جائے احرام باندھنے کے بعد گھر سے نکلے واپس آنا پا جائے تو ضرورت نہیں ہے کہ گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو. واط البجوت امن ابوابہ، گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے سیدھے رستے سے آؤ. متق اللہ، اور اصل میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. متقی کون ہے؟ اس کے لیے ہم نے ابھی میں نے اختیار کی آیت پڑھی سورہ بقرہ کی 177، وہ متقی ہے جن کے اندر کے نیکی کے حوالے سے وہ سارے کے سارے اوصاف موجود ہوں. فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا. پورے مکی دور میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، حکم یہ تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. اور یہ انقلاب کا مرحلہ ہوتا ہے اقتدار میں کہ جب کوئی انقلابی تحریک اور دعوت شروع ہوتی ہے تو اس پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنی قوت کو بچانے کے لیے اور مزید بڑھانے کے لیے برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے. پورے مکی دور کی یہی ہدایت تھی. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ ادفع بالتی ہے یہ آسن، تو بجائے اس کے کہ برائی کے جواب میں آدمی ویسی ہی قوت استعمال کرے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ تم برائی کا جواب اچھائی سے دو تاکہ اگر دشمنوں کے اندر کوئی خیر ہے تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ تمہارے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں اور تمہاری تعداد بڑھتی چلی جائے. ابھی تمہاری تعداد کم ہے، اگر تم نے بھی ہاتھ اٹھا لیا تو تم کچل دیے جاؤ گے، تم پھر آگے تمہاری تحریک نہیں بڑھ سکے گی. تو پورے مکی دور میں تو حکم یہ تھا کہ تم نے اپنے ہاتھ بندے رکھنے ہیں، اور تم نے برائی کا جواب اس انداز سے نہیں دینا، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. البتہ دوران سفر ہجرت جب آپ مدینے کو آ رہے تھے تو اذن قتال آیا سورہ حج میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، وہ صرف جنگ کی ایک اجازت تھی. اس کے بعد جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو یہاں پر اللہ نے جنگ کا حکم دے دیا کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو. اب ذرا سوچئے کہ روزے کا اور جنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے. روزے کی عبادت اصل میں جنگ کے لیے تیار کرنے کی ایک مشق تھی کہ جنگ کے دوران بھی جب سفر کرنے پڑیں گے لمبے لمبے تو اس میں بھوک کی تکلیف بھی آ سکتی ہے، پیاس کی تکلیف بھی آ سکتی ہے. تو جو لوگ روزے کی مشقت برداشت کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے جنگ کے دوران بھی مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہم نے دین کے باقی تقاضے چھوڑ دیے. اگر ہم بھی واقعتاً اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہوں تو پھر مراحل جنگ کے بھی آ سکتے ہیں، اور جنگ کے مراحل میں یہ ساری کی ساری مشکلات آئیں گی جو روزے کے دوران آتی ہیں. تو قرآن مجید تو پورا ایک پیکیج دیتا ہے، یعنی ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے روزے کے ذریعے سے انفرادی اعتبار سے ہمارے اندر تقوی کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان مشقتوں کے لیے پہلے سے مشق کرائی جا رہی تھی جو کہ جنگ کے دوران پیش آنی تھی. جیسے فوجیوں کو امن کی حالت میں بھی راتوں کو جلدی اٹھایا جاتا ہے اور ان سے دوڑ لگوائی جاتی ہے، ان سے مشقت کرائی جاتی ہے تاکہ جب جنگ کا وقت آ جائے تو یہ اس مشقت کی عادی ہوں. اسی طریقے پر یہ روزے کا تعلق ہے جنگ سے بھی. اس لیے 23 رکوع میں ذکر ہے روزے کا اور 24 رکوع میں ذکر آ رہا ہے جنگ کا. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو. اللہ کی راہ میں جنگ کی وضاحت بخاری مسلم کی حدیث میں آتی ہے، ایسی جنگ جس کا مقصد دین اسلام کا غلبہ ہو، اللہ کے کلمے کی سر بلندی ہو، وہ جنگ فی سبیل اللہ ہے. اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. اپنے حقوق کے لیے کوئی لڑ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے لیکن فی سبیل اللہ نہیں ہے. فی سبیل اللہ صرف وہ جنگ ہے جس کا مقصد ہو اللہ کے دین کا غلبہ. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو. الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں. بلا تعدد اور زیادتی مت کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مکے والے تم سے لڑتے رہے ہیں، تم پہ ظلم ستم کرتے رہے ہیں، اب تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، نکال باہر کرو ان کو مکے سے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کو شرک اڈہ بنا دیا ہے، تو یہ سارے کا سارا معاملہ فتنے کا ہے، اور یہ فتنے کا معاملہ قتل کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، البتہ مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ مت کرنا، اس کی اللہ نے حرمت قائم کر دی ہے، حدود حرم طے کر دی ہیں، ان میں ان سے جنگ مت کرنا. حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں پر جنگ کریں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے ان حدود حرم میں بھی جنگ کریں تو بالکل اس پہ مت کرنا. فَقْتُلُوهُمْ، تو وہاں پر ان کو مارو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ ہے. یہ ہے قرآن مجید کا مزاج. اور ایک طرف ہمارا خانقاہی تصور ہے، خانقاہ کے اندر بیٹھ کے مراقبے ہو رہے ہیں اور ضربیں لگائی جا رہی ہیں اور وہاں پر چلے کاٹے جا رہے ہیں، تو خود سوچئے کہ کس قدر فرق ہے. ہمیں جان بوجھ کر قرآن سے دور کیا گیا ہے تاکہ ان کے اندر سے یہ جہاد کا اور ظلم کے خلاف نفرت کا یہ سارے کا سارا مادہ ہی ختم ہو جائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کیا خانقاہی نظام سے یہ چیزیں میل کھاتی ہیں؟ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں سے ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. تو قرآن کا مزاج کچھ اور ہے، یہ انقلابی مزاج ہے. ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی ہے کہ ہمیں قرآن سے دور کر کے اور کچھ اور ریاضتوں کے اندر لگا دیا گیا ہے. فرمایا فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ کافر باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اب ہمارے دانش پر لاکھ کہتے رہے کہ اسلام میں تو جنگ ہے ہی نہیں، اسلام تو چاہتا ہے کہ بس امن و امان رہے، اور یہ خامخائی جو ہے وہ اسلام کا غلط تصور پیش کر رہے ہیں مولوی لوگ. لیکن ہمارے دشمن بھی اتنے کچے نہیں ہیں، انہیں بھی پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. برطانوی دارالعوام میں کھڑے ہو کر ایک شخص نے قرآن کو لہرایا کہ جب تک دنیا میں یہ قرآن موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ قرآن اپنے ماننے والوں کو جنگ کا حکم دیتا. اور وہ جنگ کا حکم موجود ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم خود مانتے ہیں کہ ہاں قرآن ہمیں جنگ کا حکم دیتا ہے، کوئی اس کے لیے معذور خانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عدل قائم ہو، دنیا سے ظلم اور لوٹ گٹ ختم ہو. اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ صرف باز و نصیحت سے لوگوں نے ظلم و ستم ختم کر دیا ہو. لہذا پہلے سمجھایا جاتا ہے، پہلے تبلیغ کی جاتی ہے. لیکن ابو جہل کی قسم کے لوگ، وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے. تو جب وہ نہیں مانتے زبان کی بات، اس کے بعد پھر ان کو تلوار کی زبان سے سمجھایا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکم دیتا ہے کہ بس آج ہی شروع ہو جاؤ اور لوگوں کو مارنا شروع کر دو، یہ بھی نہیں ہے. پہلے قرآن کہتا ہے ان کے سامنے دعوت رکھو، ان کے سامنے قرآن کا پیغام رکھو تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے. پھر اس کے باوجود اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ دنیا کو انہیں کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، جو مرضی جاتی کرتے رہے. اس کے بعد پھر اس قسم کے ابو جہل کے قبیل کے لوگوں کو تلوار کی زبان سے سمجھاؤ. وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. جس معاشرے میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے، وہاں پر ظلم ہے، زیادتی ہے، لوٹ گسوٹ ہے، فساد ہے، فتنہ ہے. تو فرمایا لڑو ان سے اس وقت تک جب تک کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنْ انْتَهَوْا، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو بدلہ نہیں لیا جائے گا مگر صرف ظالموں کو. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے ہی کے ساتھ ہے. یہ مشرکین مکہ اپنے پاس حرمت والے مہینوں کو بدل دیتے تھے. اللہ نے حرمت والے مہینے چار رکھے ہیں، رجب کا مہینہ، اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور مشرکین مکہ چونکہ مسبی چودھری تھے عرب میں، تو وہ اپنے پاس سے حرمت والے مہینہ بدل دیتے کہ اس سال شعبان رجب نہیں ہے بلکہ شعبان ہے. تو فرمایا غلط، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے ساتھ ہے. البتہ والحرمات قصاص، حرمت والے مہینوں میں بھی بدلہ لینا ہے. اگر کوئی تمہارے ساتھ حرمت والے مہینے میں زیادتی کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں. تو اگر کوئی رجب میں تمہارے اوپر حملہ کرے تو اس مہینے میں تم بھی ان سے بدلا لو, خود تم آغاز مت کرو لڑائی کا, نہ حدود حرم میں نہ حرم کے مہینوں میں, حرمت والے مہینوں میں. لیکن اگر کوئی تمہیں چیڑے تو اس کو اسی طرح سے جواب دو. فمن اعتدى علیکم, تو جو کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے, فاعتدوا علیہ, تو تم بھی اس سے بدلہ لو, بمثل ما اعتدى علیکم, جیسے کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ, ہاں تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, بچوں کو مت مارنا, عورتوں کو مت مارنا, درختوں کو مت کاٹنا, بستیوں کو آگ مت لگانا, صرف اسی کافر کو مارنا جو کہ میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ کے دوران بھی تقوی کا حکم دیتا ہے. قیدیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا, جیسے ان بدبختوں نے ابو غریب جیل میں کی ہے قیدیوں کے ساتھ زیادتی, تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی ہے, یہ بزدلی ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, تم نے قیدیوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا. فرمایا واتقوا اللہ, تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, واعلموا, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, کہ بے شک اللہ کی مدد, اللہ کی رحمت, اللہ کی نصرت, اللہ کی عنایات متقیوں کے ساتھ ہے. جب جنگ کرنی ہوگی تو اس کے لیے مال بھی چاہیے. فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ نے تم سے پانچ سوال پوچھنے ہیں. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. ہم عمر ہی فیما اپنا, مال کے بارے میں کہ اس نے وہ, اور زندگی کے بارے میں کہ زندگی کہاں اس نے بنا کر دیا, زندگی پر کیا کرتا رہا اللہ پوچھے گا. وان شباب ہی فیما اپنا, جوانی کے بارے میں کہ کہاں لگائی. اور دو سوال مال کے بارے میں ہوں گے. وام مال ہی من این اکتسبا, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا. وفی ماذا انفقا, اور مال کہاں خرچ کیا. وماذا عمل فیما علما, اور جو علم حاصل کیا اس نے کتنا عمل کیا. تو اللہ نے دو سوال مال کے بارے میں پوچھنے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ورنہ تم نے مال اگر کمایا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو تم باوجود اپنی محنت کے تم برباد ہو جاؤ گے. تم نے اپنے ہاتھ سے جو کمائی کی ہے اور پھر اس کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات پرس میں تمہیں مشکل پیش آئے گی, تم ہلاکت سے دوچار ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت سے مت ڈالو. وآحسنوا, اور نیکی کرو, اچھے کام کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس کے بعد پھر جنگ کا ذکر, اور پھر اب حج کا ذکر. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ اس وقت جنگ کا ولیم مقصد اللہ کے گھر کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا تھا, تو اللہ جنگ کے ذکر کے فوراً ساتھ پھر بیت اللہ کا اور حج کا اور عمرے کا ذکر وہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں. فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. یہ حقوق اللہ ہے, ان حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے. جو بھی صاحب استطاعت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے اور عمرہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. لاکھ ہمیں ہمارے دانشور کہتے رہے کیوں پیسہ برباد کر دو اتنا حج کے اوپر, یہی پیسہ کسی خار خیر میں لگا دو, کسی خدمت خلق میں لگا دو. اور جھوٹی جھوٹی کہانیاں بھی مشہور کی بھی ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے حج کے لیے پیسہ جمع کیے, پھر اس نے کسی غریب کو دے دیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے اس کو بتایا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے وہاں پر, تم مجھ سے آگے آگے حج کو ادا کر رہے تھے, تم عرفات میں بھی تھے اور تم مزدلفہ میں بھی تھے اور یہ وہ, تمہارا حج حج اکبر قرار پایا ہے. یہ ساری کی ساری غلط بات ہے. بندوں کا حق الگ ہے, اس کا ذکر قرآن میں الگ آتا ہے. اللہ کا حق الگ ہے. بندوں کے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی خوف پیدا نہیں کرتا. فرمایا حکم ہے اللہ کا باطم الحج والعمرۃ للہ, مکمل کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. فرین روح پھر تم, اور پھر اگر تم روک لیے جاؤ, دشمن تمہیں گھیر لے, کوئی حالات خراب ہو جائیں, کوئی بیماری ایسی آ جائے کہ تم آگے نہ بڑھ سکو اور تم حج کے لیے عمرے کے لیے نہ جا سکو, سمجھتا ہے سر من الحجی, تو پھر یہ ہے کہ جو بھی میسر و قربانی میں تھے وہ قربانی بھیج دو آگے تاکہ وہ جا کر حدود حرم میں پیش کر دی جائے. ولا تحلقوا رؤوسکم, اور اپنے سر کو نہ منڈواؤ, حتی یبلغ الحدی محلہ, جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے. جیسے تمہیں اطلاع ملے کہ ہاں تمہاری قربانی حدود حرم میں جا کے ذبح کر دی گئی ہے، تو اب اس کے بعد تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو۔ فمن کانا منکم مریضا، اور جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او بھی عزم میں راک ہو، یا اسے تکلیف ہو اپنے سر میں، بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ دے، یا سر میں تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی بال فوراً منڈوانے اور قربانی سے پہلے پہلے کا سر منڈوانا پڑ جائے، ففدیہ تم من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر یہ ہے کہ اس کا فدیہ ہوگا روزے رکھنا یا صدقہ کرنا یا ایک قربانی پیش کرنا۔ فقہ میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ پھر تین روزے رکھنے پڑیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ چھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ حدی کہتے ہیں اس قربانی کو جو حدود حرم کے اندر پیش کی جاتی ہے، نسک کہتے ہیں اس قربانی کو جو آپ نہیں بھی کریں، تو عید الاضحیٰ پہ آپ قربانی اپنے گھر پہ کرتے ہیں، یہ نسک ہے، انا صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور جو قربانی کی جاتی ہے وہاں حدود حرم میں، اس کے لیے صلاح آتی ہے حدی کی، وہ خاص قربانی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ یا تو روزے رکھ لو، اور یا یہ ہے کہ مسکین کو صدقہ کرو، اور یا پھر یہ ہے کہ قربانی پیش کر دو۔ فائدہ امن تم، اس وقت جبکہ تم امن کی حالت میں آ جاؤ، ہنگامی حالت ختم ہو جائے جس کی وجہ سے تم حدود حرم تم نہیں پہنچ سکے عمرہ یا حج کے لیے، جب وہ سلسلہ ختم ہو جائے، امن ہو جائے، تو پھر تم نے اگر سر پہلے منڈوا دیا تھا تو تین روزے رکھو، چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو دو ٹائم کا، اور یا پھر یہ ہے کہ قربانی پیش کرو۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور جو کوئی بھی حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھائے، حج تین قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک شخص گیا اس نے صرف حج کیا، اس پر اب قربانی لازم نہیں ہے، اسے قربانی نہیں دینی، صرف وہ جو ہے وہ بقیہ ارکان ادا کرے گا، وہ منا جائے گا، عرفات جائے گا، مزدلفہ آئے گا، اور کنکریاں مارے گا، اور طواف زیارت کرے گا، اس کی قربانی اس کی نہیں۔ لیکن جس شخص نے بھی حج کے ساتھ عمرہ کیا، اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو حج تمتع ہے کہ اس نے پہلے ایک احرام میں عمرہ کیا، احرام اتار دیا، پھر دوسرے احرام سے اس نے حج کیا، یا پھر یہ ہے کہ حج اقران ہے کہ ایک ہی احرام سے اس نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا۔ تو جو کوئی بھی عمرہ بھی کرے گا حج بھی کرے گا، ایک ہی سفر میں دونوں کام کرے گا، اب اس کو پھر ایک اضافی قربانی دینی ہے۔ تو قربانی حج میں صرف انہی لوگوں پر ہے جو کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے۔ فمن تمتع بالعمرہ الی الحج، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ، فمستیسر بین الحج، تو اس کو چاہیے کہ جو بھی میسر ہو قربانی میں سے وہ پیش کرے۔ فمن لم یجد، اور جو کوئی نہ پائے اتنے پیسے کی قربانی کر سکے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اس کو چاہیے کہ تین روزے رکھ لے حج کے دنوں میں، نو ذی الحجہ سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور سات روزے رکھو جبکہ تم لوٹ آؤ، گھر پہ آنے کے بعد سات روزے مزید رکھنے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہو گئے مکمل دس روزے۔ تو یہ دس روزے ہیں جو قربانی کا بدل ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہو قربانی نہیں کر سکتا، اسے دس روزے رکھنے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ سہولت اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس آباد نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں آفاقی، جو لوگ کے حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ حج کے وقت آ کر ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں انہیں پھر حج کے دنوں میں عمرے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف حج کریں گے، عمرہ وہی لوگ کریں گے جو کہ باہر سے آئے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ الحج و اشہر معلومات، حج تو ہے پانچ، حج تو ہے معلوم مہینوں کا، یہ حج کے مہینے گنے جاتے تھے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ کہاں سے معلوم ہوئے؟ حدیث سے معلوم ہوئے، بغیر حدیث کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ فرمایا کہ حج تو ہے معلوم مہینوں کا، فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لے، اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھ ہدایات دے رہے ہیں کہ اسے چھ ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ نمبر ایک، فلا رفث، وہ کوئی بھی جنسی اعتبار سے برائی کا ارتکاب نہ کرے، یعنی کسی بھی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جن سے جنسی جذبات مشتعل ہیں، کوئی فحش قسم کی گالی نہ دے، کیونکہ حج کے دنوں میں حج کے وقت جاری بات ہے کہ وہاں کا پردے کے احکامات پر پوری طرح سے عمل ممکن نہیں ہوتا, تو آپ میں مرد اور ایک ساتھ جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں. اسی طریقے پر نکلتے ہوئے مسجد سے مسجد میں جاتے ہوئے کئی مواقع پر رش ہوتا ہے, وہاں عورتیں اور مرد وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو وہاں پر بہت زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو پھر جنسی اعتبار سے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. لہذا پہلا حکم یہی ہے کہ فلا رفثا, جو کوئی بھی حج کا ارادہ کرے وہ جنسی اعتبار سے کسی بھی غلط حرکت کا ارتکاب نہ کرے, یہاں تک کہ کسی سے شادی کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے ان دنوں میں حالت احرام میں کہ تمہاری شادی کب ہو رہی ہے تاکہ اس کا ذہن اس طرف چلا جائے, نہیں, بلکہ کوئی بھی جنسی معاملات کے حوالے سے گفتگو یا کوئی غلط حرکت نہیں کرنی. بلا فسو کا, اور نہ ہی کوئی اور وہ نافرمانی کی بات کرے, کوئی کسی قسم کا کوئی اور غلط کام, کوئی کسی کی غیبت, کسی کی برائی, کوئی چوری, کوئی کسی کو ایذا پہنچانا, کسی کو دھکا دینا, کسی کو غلط بات کہہ دینا, نہیں, کوئی اور بھی برائی کا نافرمانی کا کام نہ کرے. نمبر تین, بلا جدال فی الحج, اور نہ ہی حج کے موقع پر جھگڑا کرے, اس لیے کہ بار بار آپ کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کچھ کام ہو جاتے ہیں اور آپ جس گروپ میں ہیں اس میں کسی کے مزاج کچھ اور ہے, کسی کا مزاج کچھ اور ہے. اپنے آپ کو قابو رکھنا کہ کسی مرحلے پر بھی صبر کیا جائے اور جھگڑے کی محبت نہ آئے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور نمبر چار, جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, لہذا اپنے حج کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنے کی ضرورت نہیں, اور اپنے نام کے ساتھ الحاج بھی لکھنے کی ضرورت نہیں. کبھی آپ نے لکھا ہے کہ زکاتی فلاں صاحب یہ زکات دیتے ہیں, نمازی فلاں صاحب سے نماز پڑھتے ہیں, حاجی کہہ دیتے ہیں کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں, اور خود اپنے رزیڈنٹ کارڈ سے حاجی لکھا ہوا ہو, کوئی اور کہہ دے اس کو بھی منع کیجیے کہ بھائی میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے, میں شہرت کے لیے نہیں کر رہا, اور یا پھر حج کر کے آئے اور گھر پہ بورڈ لگایا ہوا ہے حج مبارک کا اور لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں تاکہ مشہوری ہو جائے کہ اس نے حج کیا ہے, نہیں, تم نے جو بھی خیر کا کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے. وتزودوا, اور ساتھ زیادہ راہ لیا کرو, یہ نہ ہو کہ اس امید پہ چلے جاؤ کہ کچھ اس سے لے کر کھا لیا, کچھ اس سے مدد دے لی, کچھ وہ لے لیا, اس سے میرا حج ہو جائے. ایک شخص وہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے, بالکل خالی, کچھ اس کے پاس سازو سامان نہیں تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی تم حج کے لیے جا رہے ہو؟ کہنے کہ جی حج کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا کہ تمہارے پاس کچھ سازو سامان زیادہ رہا نہیں ہے؟ کہنے کہ جی میں نے اللہ پر توکل کیا, میں تو ایسے جا رہا ہوں. تو کہنے کہ ٹھہر جاؤ, قافلے کے ساتھ مت جاؤ, قافلے کو جانے دو, اکیلے جانا, تو یہ قافلے کے ساتھ تم کیوں جا رہے ہو؟ اتنا ہی توکل ہے تو پھر اکیلے جاؤ. تو قافلے کے ساتھ جانے توکل کرتے ہوئے, اور کسی چادر لے لیا, اور کسی سے کھانا لے لیا, کسی سے وہ لے لیا, تو فرمایا کہ یہ کوئی حج نہیں ہے. فرمایا اگر تزود ہوں اور زیادہ راہ ساتھ دیا کرو, کسی اور کو تکلیف نہ دو, اپنا جو بھی ضروریات ہے وہ پوری ساتھ دے کر جاؤ, اتنا خرچہ ہو کہ گھر والوں کو بھی دے کر جاؤ, یعنی کہ گھر والے پیچھے پریشان ہیں اور آپ حج کرنے جا رہے ہیں. وہ تزود ہوں فعین نہ خیر زاد تقویٰ, اور بہترین زیادہ راہ تو تقویٰ, ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچنا, ہر وقت یہ احساس رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا حساب کتاب ہوگا. الباب, یہ ہے آپ کی ہدایت, اے عقل مندو میرا تقویٰ اختیار کرو, اسی میں تمہاری خیر ہے. میں نے عرض کیا پہلے بھی, اسی سے قرآن سمجھ میں آئے گا اگر تقویٰ ہوگا, ادل المستقیم, اسی سے جنت ملے گی, ادل عدت المستقیم, اسی سے اللہ کی قربت ملے گی. میرا تقویٰ اختیار کرو اے عقل مندو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, ہاں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو. اگر سفر حج میں تم کچھ تجارت کر لو تو حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے. ایک آدمی ہے وہ ساتھ لے گیا, ساتھ کچھ چپلوں کے جوڑے لے گیا کہ میں یہ بیچوں گا وہاں پر اور مجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا, وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو چپلوں کی, تو کوئی بات نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں, بلا وجہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی مجبور ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ رقم ہے لیکن یہ میرا کاروبار ہے, میں یہ مانگ کروں گا تو اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا, تو مقصود حج کا سفر ہو نہ کہ کاروبار ہو. تو اگر آدمی ضمنی طور پر کوئی کاروبار بھی اگر ساتھ کر لے تو فرمایا کہ منع نہیں ہے. تو اگر تم کوئی اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرتے ہو تم پر کوئی گناہ نہیں. فائدہ اخذتم من عرفات, پھر جب تم عرفات سے لوٹو, اب آپ کو حج کے اراکین ارکان کو پتا ہوں گے, آج پھر حجہ کو حج کا عمل شروع ہوتا ہے اور ظہر جا کر پڑھتے ہیں منا میں, اور پانچ نمازیں منا میں ادا کی جاتی ہیں, یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نو ذوالحجہ کی فجر. فجر کے بعد سے روانہ ہوتے ہیں عرفات، اور ظہر سے پہلے پہلے عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. عرفات میں پہنچنے کے بعد پھر وہاں ظہر اور عصر پڑی جاتی ہے اور وقوف عرفہ ہوتا ہے. پھر مغرب وہاں پر نہیں پڑتے، حکم یہ ہے کہ بس مغرب کے ٹائم تک وہاں رکو، لیکن مغرب مت پڑھو اور اس کے بعد آ جاؤ مزدلفہ. مزدلفہ میں رات کو جب بھی پہنچو وہیں پر آ کے مغرب اور عشاء پڑھو. رات کھلے میدان تلے بسر کرو، کوئی خیمہ نہیں، کچھ نہیں، تمہیں فقیروں کی طرح وہاں پر کھلے آسمان تلے تمہیں آج سونا ہے. اور اس کے بعد پھر فجر کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہونا ہے، منا آنا ہے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر سر حلق کرانا ہے، پھر خانہ کعبہ مکے جا کے تو آفس زیارت کرنا ہے، اور پھر واپس منا آنا ہے، اور پھر دو یا تین دن منا کا قیام ہے، اور پھر منا میں تم نے اور کچھ نہیں کرنا ہے. سارا وقت تم نے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرنا ہے. صرف یہ ہے کہ زوال کے بعد جا کے اور تینوں شیطانوں کو تم نے ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، یہ حج کا عمل ہے. تو فرمایا کہ جب تم میدان عرفات سے نو ذوالحجہ کو لوٹو، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. یہ وادی مزدلفہ میں ایک پہاڑی تھی جہاں ایک مسجد بنا دی گئی، تو اشارہ اصل میں مزدلفہ کے قیام کا ہے. تو وہاں پر آ کر اللہ کا ذکر کرو، وذکروا کما ھداکم، اور اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وہ ہدایت آگے سے مکی قرآن میں سورہ آراف میں، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو چپکے چپکے، اپنی آواز کو بغیر بلند کیے ہوئے. تو یہ جو بعض لوگ ذکر کرتے ہیں بہت اونچی اونچی آواز ہے، خاص طور پر طواف کے دوران دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. پتہ نہیں کس نے ان کو بتا دیا کہ پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ ہے، تیسرے کی یہ ہے. اب دعائیں تو یاد ہوتی نہیں، زیادہ یا تو مشکل سے دعائیں پڑھ رہے ہیں بجائے مانگنے کے، یا کوئی ایک صاحب پڑھ رہے ہیں باقی سب دوہرا رہے ہیں، تو باقی سب کا خود خود خراب کرتے ہیں. ورنہ کوئی دعا کسی چکر کی مسنون نہیں. آپ جو بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں مانگیے، چپکے چپکے مانگیے، خوشو خوشو کے ساتھ مانگیے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا خوشو خوشو متاثر نہ ہو. تو فرمایا کہ ایسے ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم تھے گمراہوں میں سے. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، پھر وہیں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹ رہے. قریش کہتے تھے کہ ہم عرفات میں جائیں گے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، ہم تو بس منا ہی کے اندر رہیں گے. نہیں، وہاں وقوف عرفہ کو اس لیے حج کا لازمی رکن قرار دے دیا گیا. اگر وقوف عرفہ نہیں کیا تو حج ہوا ہی نہیں. باقی اگر کوئی کام رہ گیا تو اس کا پھر بھی کفارہ ہے، وقوف عرفہ کا کفارہ نہیں. اس لیے عرفات کے اندر جانے کو تو لازم قرار دے دیا گیا. فرمایا وہیں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو. پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اعمال اکارت ہو جائیں. تو پھر عاجزی کے ساتھ لوٹو، ندامت کے ساتھ لوٹو. یہ نہ ہو کہ پہلے سے اطلاع کرنے کے میں فلاں فلائٹ سے آ رہا ہوں اور اس کے بعد لوگ ہاتھ لے کے پہنچ کے آپ کو ہر بنا رہے ہیں. یہ بالکل اپنے حج کو برباد کرنے والا معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ آدمی جو ہے وہ سینہ پھلائے ہوئے آ رہا ہے، ہار پہنے ہوئے نہیں، بلکہ آؤ ندامت کے ساتھ، روتے ہوئے آؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ غلطی ہوئی تو معاف کر دے، میرے حج کو قبول فرما لے. تو فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. فإذا قضيتم مناسككم، جب تم حج کے سارے مناسک پورے کر چکو، اب اس کے بعد تین دن یا دو دن مزدلفہ میں منا میں قیام ہے، فرمایا فاذکروا اللہ، تو پھر اب اللہ کا ذکر کرو. یہ تین دن اللہ کی یاد میں لگانے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھائی وہاں پر بھی اللہ کی یاد میں وقت نہیں لگاتے ہیں. اور گھومتے گھامتے رہتے ہیں. آ کے بتائیں کہ میں گیا تھا ابھی انڈیا والوں کے کیمپ میں، وہاں پر تو یہی سوچتے ہمارے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، حکومت پاکستان نے تو ہمیں بالکل رسوا کر دیا، اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، ترکی والوں کے یہاں یہ، فلاں کے یہاں یہ. اور یہاں تک کہ بعض اوقات ایک منظر ایسا بھی دیکھا ہے کہ تاش کھیلتے ہوئے لوگ پائے گئے ہیں مینا کے اندر، وقت گزر نہیں رہا، تاش کھیلے جا رہے ہیں. تو یہ اصل میں اپنے وقت کی بربادی ہے. یا گپ شپ ہو رہی ہے لمبی چوڑی، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، دوسرے کو پھپتیاں کس رہے ہیں. نہیں، یہ تین دن ایسے ہیں کہ جن میں دعائیں کرنی ہیں، جن میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو فرمایا فاذکر اللہ، بس اللہ کو اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے تم دور جہالت میں ذکر کرتے تھے اپنے آباؤ اجداد کا، اور اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. دور جہالت میں ہوتا تھا کہ ایک ایک قبیلے کا شخص کھڑا ہو گیا اور اپنے آباؤ اجداد کے کارنامے بیان کر رہا ہے، دوسرا اپنے آباؤ اجداد کے کارنامے بیان کر رہا ہے. کہا کہ یہ کامیابی کرنا، بجائے آباؤ اجداد کے ذکر کے اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من یقول، یہ بڑا اہم مضمون آ رہا ہے جو قرآن پاک میں اب آگے بار بار آئے گا، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل، سورہ شورا، یہ مضمون آگے آئے گا. فمن الناس من یقول، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ دعا کرتا ہے، یعنی حج کے لیے حاضر ہوا، منا میں خوب موقع ہے اس کے لیے دعاؤں کا، حرم میں بھی خوب موقع ہوتا ہے دعاؤں کا، اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا وہ یہ دعا مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں عطا فرما. فرمایا وہ ما لہو فی الاخرت من خلاق، اس بد نصیب کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا ہی کا طلبگار ہے، وہاں جا کر جو دنیا ہی مانگ رہا ہے، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ومن ہو من یقول، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. اللہ سے انسان کچھ نہ مانگے، انسان اللہ سے بھلائی مانگے، اے اللہ مجھے نہیں پتا کہ کس کام میں میرے لیے بھلائی ہے، اے اللہ آپ کو پتا ہے میری مشکل کیا ہے، آپ مجھے بھلائی عطا فرما دیجیے، آپ جانتے ہیں کہ میری بھلائی کس شے میں ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنا، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. حج کے عمل میں یہ سب سے پسندیدہ دعا ہے، کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے. تو آپ کے دوران بھی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو حصہ ہے، مسنون دعا اس کے لیے بھی یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. یعنی یہ نہ ہو کہ تم صرف دعائیں کرتے رہو بس، اور محنت تو تمہاری ساری دنیا کے لیے ہے، تو اللہ کو یہ بھی دھوکہ نہیں دے سکتے تم کہ جی میں تو دعا آخرت کی بھی کر رہا ہوں. نہیں، اس دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے. فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو بھی محنت انہوں نے کی، جو بھی عمل انہوں نے کیا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا. طے کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو، دنیا ہو کے ہو کہ آخرت کے ہو، تو انسان طے کر لے کہ مجھے آخرت چاہیے، دنیا میں روکی سوکی پہ گزارا ہو جائے لیکن میرا اصل مطلوب مقصود آخرت ہے، تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. یہ مضمون اپنے کلائمیکس پر جا کے پہنچے گا انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 18 اور 19 میں. اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں، 3 دن ہیں یا 2 دن ہیں منا میں، ان میں اللہ کا ذکر کرو. پسندیدہ یہ ہے کہ 3 دن ذکر کیا جائے، سنت یہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو کیا جلدی ہوتی ہے، 2 دن بعد ہی منا کی وادی سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرار بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نکلنا ہوتا ہے. اتنی دور تم گئے ہو تو کیا تمہارا بگڑ جائے گا اگر تم 1 دن اور لگا لو، تو کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ کوشش ہو کہ پورے 3 دن لگائے جائیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا آپ نے وہاں پر 3 دن لگائے تھے. تو فرمایا اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اجازت ہے 2 دن کے بعد بھی منا سے جا سکتا ہے، بشرطے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے منا کی وادی سے نکل جائے. ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کرے پورے 3 دن لگائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. الا لمن اتقی، مگر شرط یہ ہے کہ اس دوران وہ تقوی کی روش اختیار کرے، 2 دن لگائے لیکن پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے ذکر میں لگائے، اور 1 میں 3 دن لگائے لیکن گپ شپ کرتا رہا، ادھر ادھر گھومتا گھامتا رہا، تو پھر ممکن ہے کہ اس کے 2 دن بہتر ہو تمہارے 3 دن سے. تو فرمایا کہ جو زیادہ وقت لگائے اس پر بھی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. معلوم، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم اس اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اسی میدان عرفات میں میدان حشر برپا ہونا ہے، اسی میدان حشر کو زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر کے اس میدان حشر کو وسیع، میدان عرفات کو وسیع کر دیا جائے گا، اور اس طرح 9 ذوالحجہ کو دنیا بھر سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں ہیں، فقیرانہ لباس، احرام باندھا ہوا جو چادریں ہیں، انسرا لباس ہے، پیر میں چپل پہنی ہوئی ہے تاکہ وہ پیر کے اوپر کا حصہ بھی خالی رہے، سر بھی ان کا بالکل خالی ہے، اور فقیروں کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. یہ میدان حشر کی ایک ریہرسل ہے. میدان حشر میں بھی دنیا بھر سے تمام انسان جمع ہو جائیں گے اور وہاں پر سب ایک ہی حالت میں ہوں گے، ایک ہی جیسے ہوں گے. تو فرمایا اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ تم اس اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. اب اس کے بعد جو بات چلی ہے دنیا داری کی اور آخرت کی طلب کی، تو اسی حوالے سے دو کرداروں کا ذکر ہے. ایک کردار ہے دنیا دار کا، ایک کردار ہے آخرت کے طلبگار کا. اب دنیا دار کا کردار کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جس کی بات آپ کو متاثر کرتی ہے، باتیں بڑی اس کی شاندار اور بڑی تقوی والی اور بڑی دل کو موہ لینے والی. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، قسمیں کھا کھا کر اپنے مخلص ہونے کی اور آپ کا وفادار ہونے کی اور آپ کا خیر خواہ ہونے کی یقین دانیاں کرائے گا. حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ وہ شدید جھگڑالو ہے. جو شخص آپ کا مخلص ہوگا وہ کھڑی بات کرے گا، ممکن ہے کسی بات سے آپ کو ڈانٹ بھی دے، آپ کی اصلاح بھی کر دے، لیکن جس نے آپ کو نقصان پہنچانا ہو تو وہ باتوں میں آپ کو خوش کر کے، خوشامد کر کے، چاپلوسی کر کے اور آپ کا وفادار اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب بھی اسے زمین میں اختیار ملے، اسے والی بنایا جائے، اسے کہیں پر بھی کوئی اختیار حاصل ہو جائے، صاف الارض کو زمین میں کوشش کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ اس میں فساد مچاتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور برباد کرے کھیتیوں کو بھی اور نسلوں کو بھی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. جب اس کو کوئی اختیار مل جائے تو اس کا خود سے باطل ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ تباہی مچاتا ہے، لیکن باتوں کے حوالے سے وہ بڑا آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے اس کی عزت نفس گناہ پر آمادہ کرتی ہے، وہ تکبر کی وجہ سے بات کو نہیں مانتا اور زیادہ اپنے ظلم و ستم پر کاربند رہتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، بَلَا بَئْسَ الْمِهَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے. اس کے برعکس جو طلبگار ہوتا ہے آخرت کا، اس کا نقشہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جان کو بیچتا ہے، اپنی جان کو لگاتا ہے، کھپاتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا وقت، میرا پیسہ اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی میں لگ جائے. تو بچا بچا کے نہ رکھ کے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز سر ہے نگاہ آئینہ ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بھلا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آرام انشاءاللہ ہم کریں گے قبر میں جا کر، پھر تو آرام ہی کرنا ہے حشر تک. بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اوقات، زیادہ سے زیادہ توانائیاں اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے. تو لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جان کو لگا دیتا ہے، اس لیے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے. واللہ رؤوفٌ بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے کہ کچھ باتوں میں اللہ کی بندگی ہو رہی ہے اور کچھ باتوں میں اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روتا جا رہا ہے. پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ نمبر ایک، پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانو، حلال کماؤ، پردے کے احکامات پر عمل کرو، عورتوں کا نامحرم مردوں سے چہرے کا پردہ، رواجی پردہ نہیں چلے گا، کئی پردہ کراؤ، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی ہندوانہ رسم نہیں ہوگی، صرف وہی کام ہوگا جو سنت سے ثابت ہے. غمی کے موقع پر کوئی بدعت نہیں ہوگی، نہ تیجا ہوگا، نہ چہلوم ہوگا، نہ برقی ہوگی. یہ سارے عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی ان ساری رسموں کے لیے کوئی مسنون اصطلاح بھی ہے. یہ ساری غیر عربی اصطلاحات ہے، سوئم ہوا، تیجا ہوا، اور یہ چہلوم ہوا، برقی ہوگی. غمی کے موقع پر کوئی بدعت نہیں ہوگی، وہی کچھ ہوگا جو غمی کے موقع پر اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، ہر سطح پر اللہ کا کہنا مانو، یہ ہے اللہ کا پہلا حکم. دوسرا حکم، دوسروں تک بھی اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچاؤ، دین کی تبلیغ کرو. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تم پر دوسروں تک دین پہنچانا فرض ہے. اور نمبر تین، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو. جو قرآن کے اجتماعی احکامات ہیں ان کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے جہاد کرو. یہ ہے پورا کا پورا اسلام. صرف نمازیں پڑھ لینے سے، روزے رکھ لینے سے، اس سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل نہیں ہوگا۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام اس وقت آزاد ہوگا جبکہ پورے سے پورے ملک میں، پورے سے پورے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کر کے اس کی شریعت کا نفاذ ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ پورے سے پورے اسلام میں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ جزوی اسلام پر عمل یہ شیطان کا سکھایا ہوا منصوبہ ہے، شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ اسلام پر لگا دو تاکہ اسی پر یہ مطمئن رہے، یہ حرام سے کماتے رہیں اور مسجدوں میں چندے دیتے رہیں اور مطمئن رہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم اللہ کے گھر کی خدمت تو کر رہے ہیں۔ یہ حرام کماتے رہیں اور ہر سال جا کے عمرے کرتے رہیں اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے جا کے وہاں روئے ہیں، گڑگڑائیں، اللہ ضرور ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ جزوی عمل شیطان سکھاتا ہے۔ فرمایا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اسلام کے ہر حکم پر عمل کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، اور اگر تم پھسل گئے، یعنی اگر تم ڈگمگا گئے، تم نے پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کیا، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی ہیں، جیسے ہمارے پاس آ چکی ہیں، ہمارا ذکر گویا یہاں پر ہو رہا ہے کہ جب تمہارے پاس ساری واضح تعلیمات آ گئی، اس کے بعد اگر تم نے پورے اسلام پر عمل نہ کیا، فعلم، تو پھر جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا۔ اتنا بچہ رب کلا شدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ فل ضرور اللہ عیات اللہ کی ظلم من الغمام، اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے ذریعے سے ساری بات ان کے سامنے دور دو چار کے پر آ گئی، پھر بھی پورے اسلام پر اگر عمل نہیں تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوائے اس کے کہ آ جائے اللہ بادلوں کے صاحبان، یہ اشارہ ہے میدان حشر کی طرف۔ میدان حشر میں جب سب انسان جمع ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تشریف لائیں گے۔ بجا ربک قبل ملک صفن صفا، سورہ فجر میں آتا ہے کہ نبی آپ کا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی آ جائیں گے سب کا سب۔ تو اگر ساری باتیں سننے کے باوجود وہی دنیا داری ہے اور دین اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں ہے تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوائے اس کے کہ آ جائے اللہ بادلوں کے صاحبان میں، بل ملائک اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ چکا دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتے نا ہم من آیت بینہ، یعنی کہ ذرا پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کیسی کیسی واضح نشانیاں دی، کس قدر بنو سلوہ ان سے نازل ہوا، بادلوں نے ان پر سایہ کیا، ایک ہی کتان سے پانی کے بارے چشمے جاری ہوئے۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلے، من بعد ما جاءت، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی۔ مراد یہ ہے کہ ناشکری جب کی جاتی ہے تو اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھیں گے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں اور دوں گا، ولئن کفرتم ناشکری کرو گے فإن عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو فرمایا کہ جو ناشکری کی وجہ سے نعمت کے زوال کا سبب بن جائے، نعمت کو ضائع کرنے کا سبب بن جائے، تو فرمایا ومن یبدل نعمت اللہ، جس کسی نے اللہ کی نعمت کو بدل لیا، من بعد ما جاءت، اس کے بعد جو نعمت اس کے پاس آئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی، بس دنیا ہی کی زندگی پر فریقتا ہے، کسی کے عاشق ہے، کسی کی طلب میں اپنے ساری توانائیاں لگا رہے ہیں۔ ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو کہ ایمان لاتا ہے۔ جو بھی آدمی حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اسے کہتے ہیں بدو ہے، پاگل ہے، اس کو ایسا منصب ملا ہوا تھا کہ یہ ہزاروں میں کھیل سکتا تھا، اس کی بھی کوٹھی ہوتی ہے، اس کے پاس بھی شاندار کار ہوتی ہے، اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے ساتھ کے افسر ہیں، دیکھو ان کے کتنے گھر ہیں، کیسے ان کی گاڑیاں، بچے ان کے کام امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بدھو کا بدھو رہا، اس نے کچھ وہاں سے کمایا بھی۔ تو جو حلال رزق پر تنازع کر رہا ہو، صرف تنخواہ سے گزارا کر رہا ہو، جو رشوت نہ لیتا ہو، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بیوقوف ہے، اور جو دنیا میں ہر طرح سے ملوث اور ہر طرح سے لوٹ مار کر رہا ہو، سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا زمانے ساز اور یہ بڑا سیانہ اور بڑا عقل مند ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا کہ جو لوگ ایمان لائے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ تقوی پر کاربند ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، جو شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، فرمایا فوقهم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے. سورہ متفقین میں آتا ہے کہ وہ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ تم سے بے وقوف، کہ تم نے آج ہی زندگی کے لیے تم نے وہ لوٹ گسوٹ کی تھی اور چار دن کی چاندنی تمہاری تھی، اب تمہارے لیے اندھیری رات ہے، اور دیکھو ہم نے دور اندیشی سے کام لیا، ہم نے وہاں اپنے آپ کو حرام سے بچایا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے لیے سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، لذتیں ہیں. تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ متقی ان کے اوپر ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں تقوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے. اب اس کے بعد تیسرا نگینہ آ رہا ہے جس کے ساتھ، تیسرا موتی، تیسری بڑی آیت، آیت الاختلاف. فرمایا کان الناس امتا واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، سب کے سب نیک تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے انسان وہ پہلے نبی بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام. تو جب قافلہ انسانی نے سفر کا آغاز کیا تھا تو ہدایت کے ساتھ کیا تھا، پہلا انسان ہی پہلا نبی تھا حضرت آدم علیہ السلام. بعد میں انہوں نے اختلاف کیا تو کان الناس امتا واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، الفاظ آگے محذوف مانے گئے، فاختلفوا، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر بھیجے اللہ نے نبی بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر. وانزل معهم الكتاب بالحق، اور اللہ نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب حق کے ساتھ. کیوں؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فی مختلفوا فیہ، ان معاملات کا کہ جن میں انہوں نے اختلاف کیا. فمختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا اللہ کے اس معاملے میں، اللہ کی شریعت میں، الا الذین اوتوہ، مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ شریعت وہ کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اور اس کے بعد اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. ہر گروہ کی خواہش تھی کہ ہماری برتری قائم ہو جائے. اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر دنیا میں یہ اختلافات کی وجہ ہوتی ہے اپنی چوتراہٹ قائم کرنا. اگر سب کے سب متفق ہو جائیں تو ظاہر بات ہے لیڈر ایک ہی ہوگا، تو پھر ہر ایک لیڈر تو نہیں چمکے گی. تو کچھ لوگ اپنے لیڈری چمکانے کے لیے اختلافات کا ہوگا کھڑا کرتے ہیں، ان کی تقریریں ہوتی ہیں اختلافی مسائل پر، فرقہ وارانہ مسائل پر، اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ لڑتے رہیں، ایک گروہ اس کے ساتھ ہے تو ایک گروہ میرے ساتھ ہو جائے، میری بھی لیڈری چمکتی رہے، ادھر اس کی لیڈری ہو. تو اپنی اپنی قیادت، اپنی لیڈری، اپنی گدیاں، اپنی مسند قائم کرنے کے لیے اختلافات کے حوالے کھڑے کیے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اختلاف نہیں کیا انہوں نے، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی زدم زندہ کی وجہ سے. انگریزی میں اس کو کہا گیا دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ، اپنے غلبے کے لیے، تاکہ میرا غلبہ ہو جائے، میری قیادت بھی چلتی رہے، کچھ لوگ میرے زندہ باد کے نعرے لگائیں، اس وجہ سے وہ یہ اختلاف کھڑے کرتے ہیں. فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، تو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اس معاملے میں جس میں کہ اختلاف کو کر رہے تھے حق کے ساتھ، باذن ہی، اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اختلاف کی لعنت سے محفوظ فرماتا. ہمارے یہاں جتنے بھی اختلافات ہیں بڑے قطعی نوعیت کے، خود سوچئے کہ کیا یہ کوئی اختلاف ہے تراوی کا آٹھ ہے کہ بیس ہے؟ اسی طریقے پر یا کوئی اختلاف ہے کہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ حرم میں ہم سب کے سب جاتے ہیں تو وہاں سب ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے رفع دین ایک دفعہ کیا، کس نے تین دفعہ کیا، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ہاتھ کس نے یہاں باندھا کہ یہاں باندھا کہ ہاتھ توڑ دیا، کس نے آمین دو سے گئی، کس نے آمین آہستہ کہی. یہ سارے اختلافات قطعی قسم کے ہیں. اللہ کے رسول سے بیس تراوی بھی ثابت ہے، آٹھ بھی ثابت ہے، چھتیس بھی ثابت ہے، لہٰذا اللہ کے رسول کی مختلف سنتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس کی مسجد الگ ہے، اس کی مسجد الگ ہے، اور دھواں دار تقریریں ہو رہی ہیں نفرت سے پیدا کرنے کے لیے اور آپس میں انتشار اور لڑانے کے لیے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی ان کو جو کہ صحیح معنوں میں ایماندار ہے، ان اختلافی مسائل کے بارے میں اپنے حکم سے حق کے ذریعے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ بڑا قرآن پاک کا اہم مضمون ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار بیان فرماتا ہے کہ جنت آسانی سے نہیں ملے گی. حدیث میں ہے کہ جنت کو اللہ نے مشکلات میں گھیر دیا تو فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا جَاتَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو ان پر آئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں آ پکڑا تھا سختیوں نے، وَالضَّرَّاءُ اور تکلیفوں نے، وَزُلْزِلُوا اور وہ ہلا مارے گئے تھے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ پکار اٹھے تھے رسول علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان، متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. بخاری کی روایت ہے حضرت خباب اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا نہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا، وہ بہت بعد میں بتایا. ان کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ ان کو ننگی پیٹ انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی خون اور چربی سے چربی پگھلی ہے، اس سے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی. جب اپنی کمر بازو لوگوں کو دکھاتے تھے تو بالکل سیاہ تختے کی معنی سے آ کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں. آپ نے کہا کہ خوب آپ تم جلدی کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کو لایا جاتا تھا اور زمین میں گاڑ کر اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان کا اقرار کرتا تھا، توحید کا لمبردار تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے گوشت خرچ کیے جاتے تھے، ہڈیوں سے ہڈیوں کو بالکل گوشت سے صاف کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ لوگ توحید کے نمبردار تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو زندہ آگ میں جلایا گیا، تم جلدی کر رہے ہو، وہ وقت آئے گا کہ سنا سے حضرت موت تک ایک سوار چلے گا اور اسے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ جنت آسانی سے نہیں ملے گی. یہ مضمون سورہ آل عمران آیت 142 میں، سورہ توبہ آیت 16 میں، سورہ عنکبوت آیت 2-3 میں، اس کے بعد پھر دوبارہ آئے گا. جنت تیری تنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے تہ کرے گل، کوشش پہ ہم کی جزا دے، جنت ملے گی قربانیاں دے کر، آسانی سے نہیں ملے گی. یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کس کے لیے خرچ کریں، ان کے انفاق کا ولین مستحقین کون ہیں. قل ما انفقتم من خیر، کہیے کہ تم جو بھی مال میں سے خرچ کرو، فللوالدین اپنے والدین سے خرچ کرو، والاقربین اپنے قرابت داروں سے خرچ کرو، والیتامی یتیموں سے خرچ کرو، والمساکین محتاجوں سے خرچ کرو، وابن السبیل مسافروں سے خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر، البتہ یہ بات کان کھول کے سن لو، جو بھی تم کوئی کام کرتے ہو خیر کا، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اخبارات میں تصویریں کھچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، سلائی مشینیں تقسیم کر رہا ہے، متاثرین کے لیے مال بھیج رہا ہے تو ٹرک چالک کھڑے ہو کے اپنی تصویریں کھچا رہا ہے، مسجدوں پر اپنے نام کی تختیاں لگوا رہا ہے، اسپتالوں میں اپنے نام کے وارڈ بنوا رہا ہے. نہیں، تم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو تم جو بھی انفاق کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، دکھاوے کے ذریعے اپنا انفاق برباد مت کرو. اب اس کے بعد بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے کہ جس میں اللہ نے جنگ کرنے کو فرض کر دیا، کوئی معذرت خانہ رویہ نہ ہو، ہاں جنگ ہمارے اوپر فرض ہے، پہلے تبلیغ فرض ہے، اگر تبلیغ سے لوگ نہ مانے تو پھر اگلا معاملہ جنگ کا ہے. فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، خواب تمہیں کتنی ہی ناپسند ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ مکی دور میں ہاتھ بندے رکھنے کا حکم تھا، سورہ حج میں دوران سفر ہجرت اجازت دی گئی جنگ کی، پھر سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے 190 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا. اب یہاں پر آ کر اللہ نے جنگ کرنی فرض کر دی ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، اسی طرح کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، خواب تمہارے لیے خواب تمہیں کتنا ہی ناپسند ہو. واسع اور ممکن ہے ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. واسع اور ممکن ہے ان تحبوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے حق میں شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. تم بعض اوقات اپنے لیے مضر چیز کو پسند کر بیٹھتے ہو اور بعض اوقات تمہارے لیے کوئی چیز خیر ہوتی ہے اور تم اسے شر سمجھتے ہو. تمہارا علم محدود ہے, اللہ کا علم کامل ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آج تک تم ان شاء اللہ ہم یہ سب پڑھیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قل قتال فيه كبير, وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کے 27 رکوع کے شروع میں اس منظر میں ایک واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے آتے ہی جنگ کا حکم دے دیا, بلکہ جنگ فرض کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی تیاری شروع کر دی. اس تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کام تو کیے مدینے کے اندر, مدینے کے اندرونی استحکام کے لیے. یہود جو کہ مدینے کے اندر آباد تھے ان کو پابند کر لیا, جکڑ لیا نساق مدینہ کے ذریعے سے معاہدات میں, تاکہ ان سے کوئی خطرہ نہ رہے. نمبر دو, جو خطرہ تھا مقامی اور مہاجر کے جھگڑے کا, آپ نے مواخات قائم کی انصار اور مہاجرین کے درمیان تاکہ وہ جھگڑا نہ رہے. نمبر تین, ایک مرکز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قائم کیا تاکہ اجتماعی معاملات کے سارے مشورے اس جگہ پر ہو سکے. اندرونی طور پر یہ کام کرنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر دو کام کیے. ایک, آپ ان تمام قبائل کے پاس گئے جو مکہ اور مدینے کے درمیان آباد تھے, اور آپ نے ان سے بھی معاہدات کیے کہ اگر ہماری قریش کے ساتھ جنگ ہو تو وہ یا تو گھر جانے دار رہیں گے یا مسلمانوں کے حلیف ہوں گے. اس طرح سے آپ نے اس علاقے میں قریش کو تنہا کر دیا. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اب آپ نے قریش کی دکھتی رکھ کو چھیڑا. مکہ چونکہ وادن غیر ذی زرعین ہے, بنجر علاقہ ہے, وہاں پر کھیتی باڑی زراعت تو ہوتی نہیں. مکے والوں کی کل گزر اوقات تجارت کرتی, تو ان کے تجارتی قافلوں کے راستوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے بٹھائے, اور جہاں جہاں سے ان کے قافلے گزرتے تھے وہیں پر آپ نے اپنی موجودگی وہاں پر ظاہر کی. 8 مہمات آپ نے روانہ کی جنگ بدر سے پہلے. 4 مہمات میں آپ خود بھی شریک تھے اور 4 میں آپ نے صرف صحابہ اکرام کو بھیجا. تفصیل آپ نے سمجھنی ہو تو سیرت پر بہت ہی عمدہ کتاب ہے مستند صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی, کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم, اس میں آپ کو ساری تفصیل ملے گی. تو آپ نے ایک دستہ بھیجا وادی نخلا میں حضرت عبداللہ بن جہاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اس دستے کا کام بہت مشکل تھا, اور آپ نے ان کو خط دیا تھا اور کہا تھا کہ فلاں مقام پر جا کر اس خط کو کھولنا. جب وہاں جا کر انہوں نے خط کھولا تو وہاں تھا کہ وادی نخلا میں پہنچو اور وہاں پر جا کر قریش کی تجارتی سرگرمیوں پر نظر رکھو. اب یہ نخلا مدینے سے بہت دور اور مکے کے بہت قریب, تو گویا دشمنوں کے بالکل پاس جا کے نگرانی کرنی تھی. عبداللہ بن جہاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی مشکل مہم ہے, جو ساتھ چلنا چاہے چلے ورنہ میری طرف سے جہاز سے واپس چلے جائے. تو 12 ساتھی تو سب نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. نخلا میں جب پہنچے تو وہاں پر جاتے ہی ان کا سامنا ہو گیا قریش کے تجارتی قافلے سے, جس میں صرف 4 آدمی تھے. اب اس کے بعد ان کو خطرہ تھا کہ اگر یہ مکے پہنچ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ہماری موجودگی اطلاع دی تو مکے والے آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا خاتمہ یقینی ہے. تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ان کے اوپر پہلے ہی حملہ کر دیں. لیکن حملہ کرنے کے حوالے سے خطرہ یہ تھا کہ مہینہ تھا رجب کا, رجب کی آخری تاریخ تھی، تو پہلے مشورہ ہوا کہ ذرا چاند کا انتظار کرو، شعبان کا چاند نکلے پھر حملہ کریں گے، ورنہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے گی حرمت والے مہینے میں جس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر وہ شام تک کا انتظار کرتے تو پھر وہ قافلے والے داخل ہو جاتے اس وقت تک حدود حرم میں، اور وہاں پر ان کے خلاف اقدام کرنا ممکن نہ ہوتا. تو بہرحال انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے اب کوئی اور بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے الا یہ کہ ہم خود ہی ان پر حملہ کریں، اور انہوں نے رجب کے مہینے کے اندر یعنی چاند شعبان کا طلوع ہونے سے پہلے انہوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا. ایک مشرک مارا گیا، تین مشرک بھاگ گئے، اور جو ان کے پاس سامان تجارت تھا یہ انہوں نے قبضے میں لیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ بھاگتے ہوئے مدینہ روانہ ہو گئے. اب اس کے بعد مدینہ پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ کیوں تم نے رجب کے مہینے میں اقدام کیا، اور کیوں تم نے ان کا مال غنیمت یہاں لے کر آئے ہو. ابتدا میں آپ نے مال غنیمت کو لینے سے بھی انکار کیا، لیکن پھر بعد میں آپ نے اس کے استعمال کی اجازت دی جب یہ آیت اتری جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. قریش نے اس پر بہت شور شرابہ کیا کہ یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے کا بھی پاس نہیں کرتے، انہوں نے حرمت والے مہینے میں ہمارے گھر کے پاس آ کے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور ہمارے ایک آدمی کو مار دیا. اب اس پر جو سوال پیدا ہوا کہ آیا یہ کام صحیح تھا کہ غلط تھا، یہ کیا ہو گیا، اس کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا. فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کا، کہ یہ جنگ جائز ہے کہ نہیں ہے، یا اگر کسی نے یہ جنگ شروع کی ہے تو اس کا کیا حکم ہے. تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ انہیں جواب دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اچھا کام نہیں کیا. اللہ نے خود بھی نفی فرمائی کہ رجب کے مہینے میں حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وصد عن سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنا، وکفر بہ اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ اور مسجد حرام کے پاس بسنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے. جو غلطی ہوئی ہے صحابہ سے اس سے زیادہ بڑے بڑے جرائم ہیں قریش کے، تو قریش اپنے گربان میں جھانک کر دیتے ہیں، وہ مسلمانوں کی اس غلطی کو اچھال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. وہ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں گے کہ ان کے کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں. انہوں نے اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکا، اسلام قبول کرنے سے روکا، انہوں نے اللہ کا کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، مسجد حرام سے روکا اور مکہ سے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا. تو یہ ان کے گناہ، یہ ان کے جرائم زیادہ بڑے ہیں اللہ کے نزدیک. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنے کی حالت یہ اللہ کے نزدیک قتل کرنے سے، لڑائی کرنے سے زیادہ بڑی ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہر ایسی صورت کہ جس میں اللہ کا دین غالب نہ ہو وہ فتنہ ہے. وقاتلوہ حتی لا تکون ویکون الدین للہ، پڑھائے لڑو یہاں تک فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، اللہ کی مرضی جاری و ساری ہو. تو انہوں نے تو اللہ کی جو نافرمانی کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ فتنہ برپا کر رکھا ہے، یہ اللہ کے نزدیک قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور اے مسلمانوں یہ کافر تمہارے زیادہ بڑے دشمن ہیں. یہ تو آج ایک لڑائی پر اور ایک جنگ کے اوپر اتنا فتنہ اٹھا رہے ہیں اور فساد اٹھا رہے ہیں، ان کا بس چلے تو یہ مسلسل تم سے لڑتے رہے، نہ حرمت والے مہینوں کا پاس کریں نہ حدود حرم کا پاس کریں. ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے دین سے اگر ان کے لیے ممکن ہو. جب تک وہ تمہیں مرتد نہیں کر لیں گے اس وقت تک وہ تمہارے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. اور تم بھی کان کھول کے سن لو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور وہ اسی حال میں مرا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ پھر وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ دنیا اور آخرت میں سب کے سب برباد ہو جائیں گے. دنیا میں ان کا نکاح ختم ہو جائے گا مسلمان عورت سے، وراثت سے محروم ہو جائیں گے، اور آخرت میں جو بھی نیکیاں اب تک کی ہیں وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کسی نیکی کا اجر ان کو آخرت میں نہیں ملے گا. وہ اولئک اصحاب النار، اور وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس کے برعکس ان الذين امنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہاجروا اور وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اولئک یرجون رحمت اللہ یہ ہے وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کر رہے ہیں یعنی یہ سب کچھ کرو پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی وقت دینے کو تیار نہ لگا ہوا ہے دنیا داری میں اور اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگ رہا ہے تو یہ صورتحال کوئی مناسب نہیں ہے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کی اور پھر جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں وہ صحیح امیدوار رحمت کے اولئک یرجون رحمت اللہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مکی قرآن میں میں نے قرار کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا اور اس کے بعد ان کا تزکیہ کیا. تو مکی دور میں یہ دو کام ہی ہوتے رہے, شریعت کے احکامات مکی قرآن میں نہیں, آیات کی تلاوت کر کے غافلین کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کے بعد پھر جو لوگ متوجہ ہو گئے آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہی جو کہ شفاء لما فی الصدور ہیں ان کے دلوں سے باطل بیماریوں کو نکال کر اور ان کے دلوں میں آخرت کی فکر اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ اور اللہ کے دین کی خاطر جان دینے کا جذبہ پیدا کیا. اب اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر خود سے یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہم شریعت پر عمل کے لیے کیا کیا کریں, تو وہ خود سوال کرتے تھے, خود سوال انہوں نے کیا, یسألون کا ماذا ینفقون, ابھی ہم پڑھائے, خود پوچھا کہ ہم یہ وہ کس کے لیے خرچ کریں. اب وہ خود پوچھ رہے ہیں کہ شراب اور جوا جائز ہے کہ ناجائز ہے, وہ خود پوچھ رہے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا حکم ہے. اب احکامات آنا شروع ہوئے, تو یہ ہے فطری تدریج احکامات دینے کی کہ پہلے ذہن سازی ہو اس کے بعد پھر انسان بازار سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کا جذبہ رکھتا ہوگا اور ہر حکم پر صحیح اسپرٹ کے ساتھ صحیح جذبے کے ساتھ عمل کرے گا. اب صحابہ پوچھ رہے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر, یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قرآن پاک شراب اور جوئے کو بریکٹ کرتا ہے, یہاں پر بھی ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے اور آگے جا کے پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ آئے گا سورہ مائدہ میں. وجہ اصل میں اس کی کیا ہے کہ یہ دونوں ایسے جرائم ہیں جو انسان کو حقائق سے اعراض کرنے کی طرف لگاتے ہیں, محنت سے انسان کو غافل کرنے کی طرف لگاتے ہیں. انسان اگر غور و فکر کرتا رہے, حالات پر سوچ و بچار کرتا رہے اور مشکلات کو فیس کرتا رہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک بڑا مشکل کام ہے. تو شراب پی کر انسان کچھ دیر کے لیے بالکل جو ہے وہ دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا کہ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا, ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. تو اس مشقت کو برداشت کرنے کے بجائے شراب پی لو اور کچھ عرصے کے لیے بالکل ہی جو ہے وہ تن ہو جاؤ آج کی اصطلاح میں, یعنی غافل ہو جاؤ. اسی طریقے پر جوئے کے ذریعے سے بھی بجائے اس کے محنت سے پیسہ کمایا جائے, انسان چاہتا ہے کہ میں کوئی لاٹری میں میرا نام نکل آئے, کسی جوئے کے ذریعے سے مجھے کچھ حاصل ہو جائے, بغیر محنت کے مجھے بال حاصل ہو جائے, تو محنت سے فرار, حقائق سے فرار, یہ اصل میں ہے شراب اور جوئے کا ایک مشترکہ وقت. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے. تو نبی آپ جو پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, اب یہ پہلا حکم ہے شراب اور جوئے کے حوالے سے. اگلا حکم آئے گا سورہ نساء میں اور آخری حکم پھر آ جائے گا سورہ مائدہ میں. فرمایا قل, اے نبی آپ ان سے کہیے, فیہما اسم کبیر, ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے, وہ منافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں, وہ اسم ہما اکبر من نفعہما, اور جو ان کے دونوں کے گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے فائدے کے پہلو سے کہیں زیادہ بڑا ہے. بظاہر فائدہ بھی ہے کہ ایک دم بیٹھے بٹھائے کچھ رقم حاصل ہو گئی, یا انسان کچھ دیر کے لیے مسائل سے غافل ہو گیا, اور یا پھر یہ ہے کہ گناہ کا پہلو یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد نہیں پتا کہ وہ کس کے ساتھ لڑ رہا ہے اور کیا آل پال بک رہا ہے, اور جوئے کے ذریعے سے کیسی نفرت سے آپس میں پیدا ہو رہی ہیں, اور جو بےچارہ جوئے کے اندر ہار گیا اب اس کے اندر کیا کیا دشمنی کے جذبات پڑ رہے ہیں. تو گناہ کا پہلو بھی ہے, فائدے کا پہلو بھی ہے, لیکن فائدے کا پہلو کم ہے, گناہ کا پہلو زیادہ ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی تھا اور لہذا کچھ لوگوں نے اس آیت کے بعد ہی ان دونوں جرائم سے توبہ کر لی, لیکن بہرحال ابھی غربت کا مکمل حکم نہیں آیا. ایک اور سوال, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا خرچ کرے. پہلے سوال تھا کس کے لیے خرچ کرے, کیا والدین کے لیے خرچ کرو, یتیموں پہ کرو, قرابت داروں پہ کرو. اب اگلا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرے. قُلِ الْأَفْوَ, اے نبی ان سے کہیے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ قرآن مجید کا اخلاقی حکم ہے, قانونی حکم نہیں. قانونی حکم تو یہ ہے کہ جو بھی تمہارے پاس تمہارا فاضل سرمایہ ہے اگر اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں زکات دے دو, کافی ہے. لیکن اخلاقی سطح پر, روحانی سطح پر یہ اعلیٰ ترین یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ تم سارے کا سارا اللہ کی راہ میں انویسٹ کر دو, اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس سے بڑی انویسٹمنٹ ہو نہیں سکتی. تو قرآن مجید کا ایک حکم ہوتا ہے قانونی, ایک حکم ہوتا ہے اخلاقی. قانونی حکم تو یہ ہے کہ قصاص لو, قاتل کی جان دو. ایک کی جان دو گے تو دوسروں کو عبرت ہوگی, وہ پھر کسی کی جان سے نہیں چلیں گے. اخلاقی حکم یہ ہے کہ معاف کر دو, شاید اس کی وجہ سے اچھے جذبات پیدا ہو. اسی طرح سے قانونی حکم ہے زکات کا, اخلاقی حکم ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. اس حوالے سے بہت ہی عمدہ کتاب ہے ڈاکٹر سار احمد صاحب کی, اسلام کا معاشی نظام. اس میں ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے معاشی نظام کے دونوں پہلوؤں کی وضاحت کی ہے کہ قانونی طور پر اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اور روحانی طور پر, اخلاقی طور پر نظام کیا ہے. اب ہمارے ہاں وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ متاثر ہیں اشتراکیت سے, وہ اس آیت کو دلیل کے طور پر لے آتے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ملکیت کی تو اجازت ہی نہیں ہے, ملکیت ہو نہیں سکتی کسی کی بھی, اسی لیے حکومت کو ہر چیز اپنی ملکیت میں لے لینی چاہیے. حکم یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو. تو یہ اصل میں یہ قرآن کا یا اسلام کا قانونی حکم نہیں. اگر یہ حکم قانونی کا پھر زکوٰۃ کا ذکر کیوں آتا؟ زکوٰۃ تو تبھی ہے نا کہ آدمی کے پاس سرپلس جو ہے وہ سرمایہ ہے اور اس میں سے اس نے 2.5% اللہ کی راہ میں سال کے بعد دینا ہے. اصل میں ایک آیت کو لے کر اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی معنی پہنا دی, للہ ملک السماوات والارض والی آیت لی اور کہا کہ دیکھو ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ہے لہذا انفرادی ملکیت کی نفی, بالکل غلط. اسلام انفرادی ملکیت کی اجازت ہے, اخلاقی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آدمی کے پاس جو بھی زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دے, جیسے ابوبکر صدیق نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اعلیٰ مقام ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے, لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صرف آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرنی ورنہ پھر ربانیت آ جائے گی, اور دنیا کو تم چھوڑ دو گے شیطانوں کے حوالے اور وہ وہاں پر دندنائیں گے. نہیں, دنیا کے حوالے سے بھی فکر کرو, دنیا میں بھی اچھے سے اچھا نظام, یہاں پر بھی ظلم ختم کرنے کی کوشش, یہاں پر بھی عدل اور یہاں پر بھی انصاف اور امن و امان کی صورتحال پیدا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی ایک اعلیٰ نظام قائم کر کے دکھایا. تو غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور غور و فکر کرو آخرت میں بھی. صرف دنیا کا غور و فکر ہوگا یہ تو سبھی کر رہے ہیں, یہ پھر جو ہے وہ دنیا پرستی ہو جائے گی. تو غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بھیا سالون کا ایک اور سوال, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. مکی قرآن میں یتیموں کے حوالے سے بڑا سخت حکم آیا سورہ انعام اور سورہ بنی اسرائیل میں کہ ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی ہی احسن, یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہے. تو صحابہ اکرام ڈر گئے, لہذا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یتیم کی ہانڈی الگ کر دی کہ گھر میں یتیم اگر پل رہا ہے تو اس کی ہانڈی الگ کر دو, اس کے مال میں سے اس کا کھانا پکاؤ تاکہ کہیں اس کی کوئی بوتی ہمارے الگ میں نہ چلے جائے, ہمارے پیٹ میں نہ چلے جائے اور خام خائی جو ہے وہ ہم پر مصیبت آ جائے. اب اس کی وجہ سے مشقت بھی ہوتی تھی, گھر میں دو دو ہانڈیاں پک رہی ہیں. یتیم احساس سے محرومی محسوس کر رہا ہے, میں اور ہوں اور یہ باقی لوگ اور ہیں, ان کا کھانا اور ہے میرا کھانا اور ہے. تو اس پہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کا حکم نہیں دیا, بلکہ یہ ہے کہ اصل تو تمہاری نیت ان کا مال ہڑپ کرنے کی نام, باقی یہ ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو اور ایک ہی کھانا پک جائے, ایک ہی ہنڈیا پک جائے, اس میں منع نہیں ہے, لیکن کسی طریقے پر بھی ان کا مال اپنے مال میں شامل کر کے ہڑپ کرنے کی نیت نہ ہو. فرمایا اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں, قل اصلاح اللہم خیر، اے نبی انہیں بتائیے کہ ان کے لیے اصلاح چاہنا، ان کے لیے بہتری چاہنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ رلا ملا لو، ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کو مصلح کے مقابلے میں، کس کی نیت میں فساد ہے، کس کی نیت میں اصلاح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں یقیناً مشکل میں ڈال دیتا، تمہیں حکم دیتا کہ ان کی ہانڈی الگ ہو اور تمہاری ہانڈی الگ ہو، لیکن اللہ نے اجازت دی کہ نہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر سکتے ہو، لیکن مال کا حساب پورا پورا رکھو، ان کی ایک پائی بھی جو ہے وہ تم حد کرنے کی کوشش نہ کرو. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. فلا تنکحوا المشرکات، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. اہل کتاب خواتین سے نکاح کی اجازت ہے، وہ آ جائے گا مضمون سورہ مائدہ میں، کیونکہ اس زمانے میں وہ احتیاط کے خلاف ہے، خطرہ زیادہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ غیر مسلم عورت سے نکاح نہ کیا جائے، ورنہ پتہ نہیں بچے کس ماں کے مذہب پر ہوں گے یا باپ کے مذہب پر ہوں گے، اور اکثر و بیشتر تو بلکہ پھر ہم ان سے اتنے مروب ہیں کہ ہم ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، مسلمان شوہر ہی بیوی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں حکم آیا تھا اس زمانے میں کفار مغلوب تھے، اس زمانے میں اگر نکاح ہوتا تھا کسی اہل کتاب عورت کا مسلمان سے تو وہ مسلمانوں سے مروب تھے، اور اکثر و بیشتر وہ خاتون مسلمان کے گھر پہ آ کے مسلمان ہو جاتی تھی، اور بچوں کا تو امکان نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ اپنی ماں کے مذہب پر ہو. آج کل معاملہ الٹا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود اہل کتاب خاتون سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے، لیکن مشرک سے بالکل جائز نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو میڈیا کے ذریعے سے ہندو کلچر پھیلایا گیا ہے اس میں تو خاص طور پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکی اس کی شادی کسی ہندو سے ہو رہی ہے، تاکہ مسلمانوں کے یہ جو حکم ہے ان کی خلاف ورزی پر مسلمانوں کا ذہن تیار کیا جائے. مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب خاتون سے ہو سکتا ہے. ہاں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عیسائی سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ عیسائی عورت کا نکاح تو ہو جائے مسلمان مرد سے، اور مسلمان عورت کا نکاح عیسائی مرد سے نہیں ہو سکتا. اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے علامہ اسد نے، ان کی جو کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اس وقت مسلمان بھی ہوئے تھے، اس وقت وہ یہودی تھے، تو کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک مصری مسلمان تھا، تو اس سے ایک عیسائی نے سوال کیا کہ یہ کیا اسلام کے اندر جو ہے وہ ناانصافی ہے کہ ہماری خاتون کا نکاح تو ہو جائے کسی مسلمان مرد سے، اور آپ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کی خاتون کا نکاح کسی عیسائی مرد سے ہو. تو بڑا پیارا جواب دیا اس مصری شخص نے، کہنے کہ بظاہر بڑا وہ دیہاتی سا تھا، لیکن جواب اس نے بڑا زبردست دیا. تو اس نے کہا دیکھو، ہمارے نزدیک اہم ترین شخصیت ہے حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمانوں کے نزدیک. تمہارے نزدیک اہم ترین شخصیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہو، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، جبکہ تم ہمارے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. اگر ایک مسلمان، ایک عیسائی عورت اگر وہ ہمارے گھر پہ آئے گی، اس کے جذبات مجروح کبھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ جس ہستی کو سب سے بڑا مانتی ہے انسانوں میں، پیغمبر مانتی ہے، ہم بھی اسے اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. لیکن اگر ہماری خاتون تمہارے گھر پہ جائے گی، تو وہ خاتون جس ہستی کو اس دنیا میں سب سے عظیم انسان سمجھتی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہو، تم انہیں جھوٹا نبی کہتے ہو معاذ اللہ، تو اگر وہ تمہارے گھر پہ جائے گی تو اس کے جذبات مجروح ہوں گے. اس حوالے سے معاملہ برابر کا نہیں ہو سکتا. ہم تمہارے پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں، تم ہمارے پیغمبر کو جھوٹا کہتے ہو. انہوں نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، تم کہتے ہو جھوٹا دعویٰ، وہ نبی نہیں تھے معاذ اللہ. تو لہٰذا معاملہ اصل میں جذبات کا ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوں گے تمہارے ہاں، تمہارے جذبات ہمارے ہاں کے مجروح نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ جو ہے وہ اپنی دلیل ہے. فرمایا نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتی یومن بلا تنکح المشرکات، نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتی یومن، یہاں تک سے وہ ایمان لے آئے. بلا امت مؤمنۃ، اور ایک مومن مومن مومنہ کنیز، خیر من مشرکا، مشرک عورت سے بہتر ہے، یعنی بجائے مشرک آزاد عورت سے نکاح کرنے کے کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لو. ولو اعجبتکم، اب مشرک عورت تمہیں کتنے ہی متاثر کرے، ولا تنکحوا المشرکین، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں گرامر کے اعتبار سے، دیکھیے پہلے فرمایا ولا تنکحوا، تا پر زبر ہے، اب آ رہا ہے ولا تنکحوا، تا پر پیش ہے، تو یہ فعل بدل گیا گرامر کے روح سے، وہاں حکم تھا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، یہاں ترجمہ ہوگا ولا تنکحوا المشرکین، اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو، خطاب دونوں جگہ مردوں سے ہے، یعنی کہ خواتین سے خطاب ہو کے ہے عورتوں تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو، تو گویا اسلام نے نکاح کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری مرد کو دی، اپنا نکاح بھی کرنے کا مرد کو اختیار ہے، اور خاتون کا نکاح بھی مرد ہی طے کرے گا، مردوں ہی سے گفتگو ہے، جب مذکر کے صیغے میں گفتگو ہے، ولا تنکحوا المشرکین، اور نکاح میں مت دو اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے، حتی یومنو، جب تک کہ وہ مشرک مرد ایمان نہ لے آئے، ولا عبد مؤمن، اور مومن غلام خیر من مشرک، آزاد مشرک مرد سے کہیں بہتر ہے، بجائے اس کے کسی آزاد مشرک مرد کے نکاح میں اپنی خاتون کو دیا جائے، بہتر ہے کسی مومن غلام کے نکاح میں اپنی خاتون، یعنی اپنے کسی بھی خاتون کو، بہن ہے بیٹی ہے، اس کو اس کے نکاح میں دے دو، ولو اعجبکم، خواب و مشرک آزاد مرد تمہیں کتنا ہی متاثر کرے، کیوں یہ مشرکین سے نکاح کیوں منع ہے، اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ وہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، مشرک کی اللہ کیا معافی ہے ہی نہیں جب تک کہ توبہ کر کے ایمان نہ لے آئے، تو فرمایا کہ وہ لوگ آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت باذنہ، اور اپنے حکم سے بلاتا ہے بخشش کی طرف، ویبین آیاتہ للناس، اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، ویسألونک عن المحیض، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایام ماہواری کے بارے میں، ایام ماہواری کے حوالے سے بہت ہی برا سلوک ہوتا تھا خواتین کے ساتھ، ان کو بالکل شدر بنا دیتے تھے، ان کو بالکل جو ہے وہ بستروں سے بھی علیحدہ کر دیا، باورچی خانے سے بھی علیحدہ کر دیا، اور ان دنوں میں بیچاری عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی، تو پوچھا کہ بھائی ان دنوں میں جبکہ یہ ایام ماہواری ہو تو ہم بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ یہ جو معاملہ ہے ایام ماہواری کا، یہ واقعتاً خواتین کے لیے ایک اذیت کا ذریعہ ہے، یعنی یہ ان کے لیے ایک تکلیف دہ معاملہ ہے، تکلیف دہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اذن کے معنی ہوتے ہیں نجاست کا بھی، تو نجاست کا معاملہ بھی اور اذیت کا معاملہ بھی، تو گویا اس دوران ان سے ہمدردی کرنی ہے، نہ یہ کہ ان کو شودر بنا کر اور بالکل جو ہے وہ بالکل ہی بہت سے کھانے سے بھی دور کر دیا جائے، بستر سے بھی دور کر دیا جائے، فاتجل النساء فی المحیض، تو ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان کے پاس مت جاؤ، یعنی ان دنوں میں تعلق کے زن و شو پر پابندی ہے، ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب مت جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، وہ ایام ختم ہو جائے غسل کر لیں، فإذا تطهرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم الله، تو پھر تم ان کے پاس اس طرح سے جاؤ جیسے کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، وہ باورچی خانے میں کام کر سکتی ہیں، باقی سارے معمولات ویسے ہی ہوں گے، صرف پابندی تعلق کے زن و شو کی ہے اس دوران، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور وہ محبت کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے، توبہ سے بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، مان لی توبہ کے ذریعے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہے، اور جو ظاہری اعتبار سے پاک صاف رہنے والے ہیں، طہارت کا اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے، نساؤکم حرثٌ لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں پر جاؤ تم جس طرح سے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کا سامان کرو، اور آج یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ جاؤ، اس خواہش کے ساتھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت دے، جو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی سہارا بنے، اور اگر اس کی اچھی تربیت کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی، تو اپنے لیے آگے کا سامان کرو، واتقوا اللہ، البتہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کوئی وہ کام نہ کرنا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یعنی بیویوں کے پاس بھی جاؤ اسی طریقے پر جاؤ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور جان لو کہ تم اس اللہ تبارک و تعالی سے ملنے والے ہو, تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور وہاں پر تمہیں ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا, تمہاری بات سست ہوگی. من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. وبشر المؤمنین, اے نبی خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو, بشارت دے دیجئے مومنوں کو. ولا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم, اب چونکہ آگے ذکر آنا ہے طلاق کا, اس کے حوالے سے پہلے یہ حیض کی بات ہو گئی یا ماہواری کی بات ہو گئی, اب آگے ذکر آنا ہے قسم کا. کہ بعض اوقات لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے, تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قسموں کے حوالے سے ایک ہدایت دے رہا ہے کہ قسم کبھی بھی کسی جائز کام کے حوالے سے نہیں کھانی چاہیے. غلط ہے, کوئی بھی اچھا کام ہے اور آدمی اس کے حوالے سے قسم کھا لے, بس یہ اللہ کی قسم اب ہم کسی کے درمیان صلح نہیں کروائیں گے, ہم نے صلح کی کوشش کی اور ہمیں بیچ میں بدنام ہو گئے, اور خدا کی قسم میں کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا, یہاں تو نیکی کرو تو بدنامی آتی ہے, تو اس طرح کی قسمیں کھانا یہ ناجائز ہے, پسندیدہ نہیں ہے. ولا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم, اور اللہ تعالیٰ کو تختہ مشک نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے. ان تبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے, وہ تتقو اور تقوی کی روش اختیار نہیں کرو گے, وہ تصلحو بین الناس اور لوگوں کے درمیان تم صلح کا کام نہیں کرو گے. یعنی نیک کام سے رکنے کے لیے کسی قسم کھائی جا رہی ہے اللہ کی, اللہ کو تختہ مشک بنایا جا رہا ہے. بس خدا کی قسم میں سچ نہیں بولوں گا, میں نے اتنا سچ بولا اور اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا, اب میں سچ نہیں بولوں گا اللہ کی قسم. بتائیے, یعنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ بلا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم, اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے قسموں کے لیے تختہ مشک نہ بنا لو. ان تبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے, وہ تب تک ہو اور تم تقوی کی روش پر کار بندہ ہو گے, وہ تصلحو بین الناس اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارا معاوضہ نہیں کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو لا یعنی ہے غیر ارادی ہیں. بعض تو غیر ارادی طور پر تکیہ کلام ہوتا ہے, بس زبان پر اللہ کی قسم یہ مسئلہ ہے اور واللہ یہ بات ہے, للہ یہ بات ہے, یہ اللہ اس کو تو معاوضہ نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما قسمت قلوبکم, البتہ اللہ تعالیٰ تمہارا معاوضہ کرے گا ان قسموں پر جس کا کہ ارادہ تمہارے دل کرتے ہیں. تم دل کے ارادے کے ساتھ جو قسم کھاؤ گے اس پر پکڑ ہوگی, غلط قسم کھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑے گا. ایسی قسموں کو توڑو, ان قسموں کو توڑنے کا پھر کفارہ کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں. واللہ غفور الحلیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے, بڑا بردبار ہے, وہ ڈھیل دیتا ہے, وہ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا. اب یہ قسموں کا ذکر اس لیے ہوا ایک خاص قسم کھائی جاتی تھی بیویوں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار نہ رکھنے کے حوالے سے. فرمایا للذین یولون من نسائہم, اور وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کے حوالے سے ایلا کرتے ہیں, ایلا سے مراد یہ کہ قسم کھا لی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. تربص اربعۃ اشہر, تو انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک, یعنی کہ بس قسم کھا لی اب بیچاری بیوی مولک ہے, وہ کہیں اور نکاح بھی نہیں کر سکتی اور اس نے بھی قسم کھا رکھی کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا, تو یہ ظلم ہوتا تھا عورتوں پر. لہذا فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے حوالے سے قسم کھا لیں ان کے پاس نہ جانے کی طرف وہ تو اربع اشہر, تو پھر انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک بس. فائن کھاؤ, پھر اگر اس دوران وہ باہم مل جائے, مراد یہ ہے کہ اپنی قسم کو توڑ دیں, فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا, بڑی اچھی بات ہے. اپنے تعلقات کو پھر سے استوار کر لیں, قسم کا کفارہ دو اور بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر لو. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس پہنانا, اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 89. وہ ان عدم الطلاق, اور پھر اگر وہ 4 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کر لیں طلاق کا, فإن اللہ سمیع علیم, تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. اگر 4 مہینے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو چار مہینے کے بعد خود بخود ہی ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد بیوی جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی، چاہے تو پھر وہ اگر عدت نہیں گزری تو اس یہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، عدت اگر گزر گئی ہے تو اس کے بعد وہ بیوی کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو عدت گزرنے کے بعد اس شوہر سے بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، وہ تصویر بھی میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کا بیان ہے قرآن پاک میں، اور جو طلاق یافتہ خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں تین طہور تک، یعنی تین مرتبہ ایام ماہواری گزر جائیں اور اس کے بعد حالت طہور آ جائے اس وقت تک ان کی عدت ہے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے ان کے وجود میں، یعنی جس شوہر نے طلاق دی ہے اگر اس کی وجہ سے کوئی ان کے ہاں اولاد ہے اس اولاد کو چھپائے نہ، بتا دیں کہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاں اولاد ہے۔ ان کنا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، وہ بعولتہن احق بردہن فی ذلک، اور ان کے شوہر اس عدت کے دوران ان کو لوٹانے کا حق رکھتے ہیں، یعنی اگر عدت کے دوران شوہر رجوع کرنا چاہے تو اس کو رجوع کرنے کا حق ہے، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ شوہر ارادہ کریں اصلاح کا صلح کا کہ ہم مل کے رہیں گے، اب دوبارہ جھگڑے کی نوبت اور طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر فرائض ہیں بھلے طریقے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، ان کے ساتھ عدل ہو، یہ مضمون سورہ نساء میں آ جائے گا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو ظلم نہ ہو، تو اب کچھ عورتوں کی ذمہ داریاں بھی سورہ نساء میں آ جائیں گی، تو عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر فرائض ہیں بھلے طریقے پر، البتہ وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، خاندان کے نظام میں اللہ نے شوہر کو بیوی کو شوہر کے تابع کیا ہے، بس والے ہاتھ و قانتات، نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی تابع دار ہوتی ہیں، یہ مضمون آئے گا سورہ نساء میں، تو مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت کا دیا ہے۔ کسی بھی نظام کے اندر آپ کو کوئی ایک بڑا ہیڈ ماننا پڑے گا تاکہ وہ نظام صحیح چلتا رہے، اگر دو بالکل برابر کے اختیار والے افراد ہوں گے اور جھگڑا ہوگا تو پھر بات بنے گی نہیں، تو آخری حکم کسی ایک شخص کو دینا پڑے گا تاکہ وہ نظام چلتا رہے، اختلاف کی صورت میں اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو۔ تو خاندان کے ادارے میں یہ حیثیت اللہ نے دی ہے شوہر کو کہ آخری فیصلہ اسی کا ہوگا، اگر اختلاف رائے ہوگا تو جو شوہر کہے گا اسی کی بات گھر پر نافذ ہوگی، وہی چلے گی۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ اب یہاں پر سورہ بقرہ کے اس حصے میں نکاح اور طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے، پھر اس کا ترجمہ کافی رہے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے عمل کو جائز قرار دیا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ابغض الحلال، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان موافقت رہے، لیکن اب اگر موافقت نہیں ہو رہی اور کسی طریقے پر بھی ساتھ رہنے کا معاملہ نہیں چل رہا تو پھر زبردستی ساتھ رکھنے سے اور جھگڑے ہوتے ہیں، تو پھر اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے وہ جدا ہو جائے طلاق ہو جائے، لیکن بہرحال طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی بعض مجبوری کے حالات میں اجازت دی۔ اب طلاق کے حوالے سے تعلیم ہمیں سنت سے یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے ایک طہر میں، عورت حالت طہر میں ہو، ناپاکی کی حالت میں نہ ہو تو اسے طلاق دے دو، اس کے بعد مہینے بھر انتظار کرو، پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دو، اور اس سے اگلے طہر میں تیسری طلاق دو، تو اس طریقے پر مہینے کا وقفہ کر کے تین طلاقیں دینی چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بہتر ہے کہ ایک ہی طلاق دو، ایک طلاق سے بھی وہ آزاد ہو جائے گی عورت، لہذا تین طلاقوں کا پورا اختیار ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا اب اگر ایک خاتون کو طلاق دے دی، ایک ہی طلاق دی ہے، دو طلاقیں دی ہیں، اب اس کی عدت یہاں پر بیان ہوئی ہے تین مہینے، تو اگر دو یا ایک طلاق دی ہے تو تین مہینے کے اندر اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے. عورت عدت اپنے شوہر کے گھر پر ہی گزارے گی, شریعت کا حکم یہی اپنے گھر پر ہی گزارے گی, اور اس دوران شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کر لے. اسے کہتے ہیں طلاق رجعی. لیکن اگر وہ ایک یا دو طلاقیں دے چکا ہے تو اب اس کے پاس آئندہ طلاق کا حق اس کا کم ہو گیا. اگر ایک دی ہے تو آئندہ زندگی میں دو ہی دے سکتا ہے, اگر دو دے دی تھی تو آئندہ اس کے پاس صرف ایک ہی طلاق کا حق ہے. یعنی جو طلاق وہ دے چکا وہ کاؤنٹ ہوگی, یعنی کہ نئے سرے سے پھر دوبارہ تین طلاقوں کو اس کو حق مل جائے. اگر ایک یا دو طلاقیں دی ہیں اور عدت گزر گئی, اس نے رجوع نہیں کیا, تو اب عورت آزاد ہو گئی. لیکن چونکہ ابھی طلاق ایک یا دو ہی ہوئی ہیں, اب بھی یہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ تعلق استوار کر سکتی ہے بذریعہ نکاح. اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اگر عدت گزر گئی ہے, اس کو کہتے ہیں طلاق باہر. اور تیسری صورت وہ ہے, اور اگر وہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اور بھی کہیں کر سکتی ہے. یعنی اگر عدت گزر گئی تو عورت آزاد ہے, چاہے تو اس سے دوبارہ نکاح کر لے چاہے کوئی اور نکاح کر لے. اور اگر تین طلاقیں دے دی اور اس کے بعد پھر عدت تو خیر پوری کرنی ہوگی, لیکن اپنا عدت کے دوران رجوع کا حق ہے اور نہ عدت کے بعد رجوع کا حق ہے, تو یہ کہلاتی ہے طلاق مغلظ. طلاق رجعی, طلاق بائن, طلاق مغلظ, یہ طلاق کے حوالے سے یہ مختلف اصطلاحات ہیں. ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ بہت اختلافی مسئلہ ہے اہل حدیث فقہ اور حنفی فقہ کا, اور وہ یہ ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینے سے طلاق پکی واقع ہوتی ہے کہ ایک ہی واقع ہوتی ہے. حدیث سے دونوں طرح کی رہنمائی ملتی ہے. یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق کے دینے سے پکی طلاق واقع ہو جاتی ہے طلاق مغلظ, اور یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے جب طلاق دی تھی نیت تمہاری کیا تھی, ایک کی تھی کہ تین کی تھی, کہا کہ میری نیت تو ایک کی تھی, کہا چلو ایک ہی ہوئی ہے, تو یہ ثبوت بھی ملتا ہے. تو اہل حدیث حضرات کا موقف یہی ہے کہ طلاق اگر ایک وقت میں جتنی بھی دی ہوں وہ ایک ہی مانی جائے گی. لیکن فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, ان چاروں آئمہ کے نزدیک بیک وقت تین طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کام بھی کیا تھا جو کہ وہ ہم نے چھوڑ دیا. وہ کہتے تھے کہ جو بھی ایک ساتھ تین طلاقیں دے گا تو اس نے غلط کام کیا, اس نے سنت کے برخلاف کام کیا. کیوں اس نے ساتھ تین طلاقیں دی؟ تو طلاق تو واقع ہو گئی, لیکن اس شخص کو برسر عام کوڑے مارے جائیں تاکہ آئندہ لوگوں کو ضرورت نہ ہو کہ وہ ایک ساتھ اتنا غصے میں آ جائیں کہ بیویوں کو تین طلاقیں دے دیں. تو اس وجہ سے تین طلاقیں دینے کا معاملہ کم ہو گیا تھا. جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ مجھے کوڑے پڑیں گے تو پھر وہ یہ حرکت نہیں کرتا تھا. آج کل ہمارے یہاں مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا, کوڑے پڑتے نہیں ہیں اور طلاق ہم غصے میں آ کے تین چیزیں دے دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ یہ غصہ بہت چالاک ہوتا ہے, یہ اسی وقت آتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہو کہ نقصان نہیں ہوگا. اس کو پتا ہو کہ مجھے کوڑے پڑیں گے تو پھر غصہ نہیں آئے گا, تو چونکہ پتا ہے کوڑے پڑنے نہیں ہیں, زیادہ غصہ بہت آتا ہے, غصے میں آ کے ایک ساتھ تین اور چار اور زیادہ طرح کے لوگ دے دیتے ہیں. تمہارا یہ ہے کہ اگر فقہ حنفی پر بھی عمل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مناسب یہ ہے کہ ساتھ فقہ حنفی کے علماء یہ سفارش کریں کہ جو بھی تین طلاقیں دے اس کو ساتھ کوڑے بھی مارے جائیں تاکہ اس طرح سے غصے میں گھر برباد نہ ہو. بہرحال یہ کہ یہ میں نے آپ کے سامنے فقہ آرا دونوں مسالک کی رکھ دی ہیں, اپنے اپنے مسلک کے مطابق یہ عمل ہونا چاہیے. یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی ویسے تو حنفی ہو لیکن غصے میں آ کے تین طلاقیں بھی دے دے اور اب وہ اہل حدیث علماء سے فتوی لے کر اس پر عمل کرے, یہ وہ چیز ہے جو کہ بالکل غلط ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر ہی طے ہو جائے کہ اب آئندہ اس نکاح کے معاملات کس فقہ کے تحت چلیں گے, حنفی کے تحت چلیں گے اہل حدیث کے تحت چلیں گے. اگر پہلے سے طے ہو جائے تو بہتر ہے, لیکن یہ ہے کہ پہلے تو حنفی ہیں اور بعد میں اہل حدیث بننے کی جو کوشش کرتے ہیں تو اس یہ روش جو ہے وہ جائز نہیں ہے, یہ چیز بالکل غلط ہے. اور باقی ایک صاحب سے ڈاکٹر صاحب نے بڑے سخت الفاظ بھی کہے تھے, آئے ڈاکٹر کے پاس کہنے کہ جی غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں طلاق دے دی, تین طلاقیں دے دی, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی کبھی کسی نے پیار سے بھی طلاق دی؟ طلاق تو غصے سے دی جاتی ہے, وہ ہو گئی اگر تم حنفی ہو. تو کہنے لگے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی میرے لیے رستہ نکالی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا روزے رکھتے ہو؟ کہا وہ بھی نہیں رکھتا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تمہیں سوال ہے کیوں پریشان ہو, تمہارے شریعت کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟
نماز تم نے پڑھتے، روزے تم نے رکھتے، اور اس معاملے میں تمہیں بڑی شریعت کی فکر ہے کہ فتح صلاح ہوئی کہ نہیں ہوگی، جاؤ جو مرضی تمہاری کرنی ہے کرو. تو لہٰذا اس حوالے سے بھی بڑا غلو ہے کہ ہم بعض معاملات میں تو خوب سینسیٹیو ہیں شریعت کے، اور بعض معاملات کے اندر پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نمازی نہ ہو تو پھر وہ تین طلاق دینے کے بعد بھی اپنے تعلق برقرار رکھے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آدمی کو ہر معاملے میں شریعت کے حوالے سے حساس ہونا چاہیے. بعض معاملات جو کہ فرائض ہیں ان کی پرواہ نہیں، اور بعض معاملات کے حوالے سے پھر پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی گنجائش نکالیے کسی طرح سے جو ہے وہ. اور ایک بہت ہی برا کام ہے جو کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور وہ ہے حلالے والا سلسلہ، اور اس کو نام دیا جاتا ہے شرعی حلالہ. حالانکہ حدیث میں ہے کہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی. اور وہ یہ ہے کہ تین طلاقیں ہو گئیں، اب پہنچے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب نے کہا کہ حلالہ کرا لو، اور پھر مولوی صاحب خود حلالہ ارینج کراتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا بڑا گناہ بدکاری ہوتی ہے اس معاشرے میں کہ کسی آدمی سے کہا کہ تم اس عورت سے نکاح کر لو. اور ایک ہمارے علاقے میں یہ ہوا کہ زہر سے لے کے اثر تک کا نکاح ہوا، زہر میں نکاح ہوا اور اثر میں جو ہے اس نے طلاق دے دی، اس عرصے میں وہ دونوں ساتھ رہے. بالکل حرام گناہ بدکاری، اس کی قطع شریعت میں اجازت نہیں ہے. تین طلاق اگر دے دی ہیں تو اس کے بعد اب ایک ہی صورت ہے دوبارہ اس شوہر کے ساتھ تعلق کی، کہ وہ خاتون کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کرے، اور نکاح کے وقت ختم کوئی ارادہ نہ ہو کہ ہم بعد میں طلاق دے لیں گے. اگر یہ ارادہ ہے تو نکاح ہوا ہی نہیں، وہ تو زنا ہو رہا ہے. ہاں اتفاقاً اگر وہاں پر بھی اس عورت کے کی ہم آہنگی اس شوہر کے ساتھ نہ ہو اور پھر وہاں بھی طلاق ہو جائے، پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہ ہو، اور وہ اگر شوہر اس کو طلاق دے دے تو اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور اب نئے سرے سے پھر اس کو تین طلاقوں کا حق ہوگا، اب یہ بالکل ایک نیا نکاح ہوگا. یہ اصل میں طلاق کے حوالے سے بنیادی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیے. اب آئیے صرف ترجمہ کر لیتے ہیں. فرمایا الطلاق کو مرتان، طلاق کو دو مرتبہ ہے، یعنی دو مرتبہ طلاق کے بعد اس بات کا اختیار ہے کہ دوبارہ رجوع کر لیا جائے، تین دفعہ کے بعد اختیار نہیں ہے. تو فرمایا الطلاق کو مرتان، طلاق کو دو بار کی ہو. انصاف پہ معروف، تو تم روک لو بھلے طریقے پر، روک لینا ہے بھلے طریقے سے، اور تصریح بے احسان، اور یا پھر یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے بغیر لڑائی جھگڑے کے ان کو روانہ کر دو، علیحدہ کر دو. جب علیحدہ کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ جھگڑ کر ہی علیحدہ کیا جائے، دے دلا کر تحفے صاحب دے کے ان کو رخصت کر دو. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم نے ان عورتوں کو جو کچھ دیا ہے، مہر دیا ہے، تحفے صاحب دیے ہیں، تم ان سے واپس لے لو. کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا بالکل ایسے حدیث کے الفاظ میں جیسے قید کرنے کے بعد اس کو چاٹنا. تو فرمایا جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے تم ان سے کچھ بھی واپس لو. الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جب محبت تھی بیوی سے تو اس نے بیوی کے نام بہت کچھ کر دیا، اب بیوی کی نیت خراب تھی، اب اس نے بعد میں ایسے حالات پیدا کیے کہ علیحدگی ہو رہی ہے، اب شوہر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں تو سب کچھ اس کے نام کر چکا ہوں، گھر میں نے اس کے نام کر دیا، فیکٹری بھی اس کے نام کر دی، گاڑی بھی اس کے نام ہے، لہٰذا یہ تو مجھے بالکل ہی جو ہے وہ کنگال کر کے جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے یہاں پر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. ایسا ایک واقعہ سنگھ میرے علم آیا کہ شوہر صاحب نے اپنی فیکٹری بیگم کے نام کر دی، بیگم صاحب نے فیکٹری جانا شروع کیا اور ایک دن انہوں نے حکم دیا کہ میرے شوہر کو فیکٹری میں مت داخل ہونے دینا، اور یعنی پابندی لگا دی کہ شوہر فیکٹری میں داخل نہیں ہوگا. تو اگر ایسے حالات ہو جائیں تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ فساد ہوگا. تو اگر اس بات کا وہ خطرہ محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی جھگڑا فساد شروع ہو جائے گا. فیل خفتم، پھر اگر تم یہ اندیشہ محسوس کرو اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فتنہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، فلا گناہ علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفسدت سے کہ وہ عورت کچھ دے کر اور اپنے آپ کو آزاد کرائے. وہ شوہر اس کو طلاق دینے پر آباد نہیں ہوگا، اگر میں نے طلاق دے دی تو میرے کل اثاثہ اس کے نام پر ہے، تو میں تو بالکل ہی جو ہے وہ مخلوق الحال ہو جاؤں گا، مخلص ہو جاؤں گا. تو اب یہ ہے کہ پھر وہ خاتون وہ کچھ سرنڈر کرے گی، اپنا کچھ مہر معاف کر دے گی یا کوئی چیز اس کے نام ہے وہ شوہر کے نام واپس دے دے گی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں خلا، کہ خاتون خلا لے لے یعنی کچھ مال دے کر یا کچھ مہر معاف کر کے اور وہ شوہر سے طلاق حاصل کر لے، اور اس طلاق بھی ایک ہی دی جائے گی خلا میں تاکہ پھر دوبارہ بھی رجوع کا امکان رہے. تو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، بس ان کو پامال نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو. ومن يتعد حدود اللہ، اور جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا، فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ظالم ہیں. اب اس کے بعد یہ ذکر ہے طلاق مغلظ کا، تیسری طلاق کا. فرمایا فإن طلقها، پھر اگر وہ اس بیوی کو طلاق دے دے یعنی دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد، اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، اب معاملہ ختم. حتیٰ تنکہ زوجاً غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے، کسی اور مرد سے نکاح کرے. فإن طلقها، پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے، اور میں نے پہلے ایسا کیا کہ یہ پہلے سے پری پلانڈ نہ ہو، اتفاقاً ایسے ہو جائے، فلا گناہ علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں پھر سے رجوع کر لیں، ان ظننا، اگر وہ یہ خیال کریں، ان یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینها لقوم یعلمون، جن کو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں. اب اس کے بعد دوبارہ دو یا ایک طلاق کا ذکر پھر آ رہا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عزت کی مدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو یعنی رجوع کر لو، اور فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور یہ ہے کہ بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور ان کو نہ روکے رکھو تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو. بعض اوقات قانون پر عمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو قانون کی اسپرٹ ہوتی ہے آج اس کو پامال کرتا ہوتا ہے. بیوی کو ایک طلاق دے دی، اب وہ تین مہینے کی عدت پوری کرے گی، جیسی عدت پوری ہونے والی ہوئی شوہر نے کہا جی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میں رجوع کروں، رجوع کر لیا، اس کے بعد پھر طلاق دے دی دوسری، اب کیونکہ رجوع کر لیا تھا لہذا اب پھر عدت پوری کرنی پڑے گی. عدت کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس شوہر سے کوئی اولاد ہے تو ظاہر ہو جائے، لہذا پھر تین مہینے کی عورت کو عدت کرنی پڑے گی. جب تین مہینے پورے ہونے کو آئے تو کہنے نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، پھر رجوع کر لیا اور پھر اس کو طلاق دے دی، تو گویا اس بیچاری کی عدت بجائے تین مہینے کے نو مہینے پر چلی گئی. تو بظاہر شریعت کا حکم پورا ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ شریعت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ ان کو نہ روکو کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ، لتا تدو، کہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جس کسی نے ایسا کیا، فقط ظلم نفسا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی کھیل نہ بنا لو. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق یہی ہے کہ بظاہر حکم پورا ہو رہا ہے لیکن ہیلے کے ذریعے سے جو حکم کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے. حکم اللہ کا یہ ہے کہ زکات دینی ہے جب مال کے اوپر سال پورا ہو جائے، جیسے ہی مال کے اوپر 11 مہینے پورے ہوئے تو وہ سارا مال بیوی کے نام ٹرانسفر کر دیا، وہ زکات اس پر ہے ہی نہیں، میں نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں، سال سے پہلے ہی تو میں نے بیوی کو دے دیا، اور جب بیوی کے پاس 11 مہینے ہوئے اس نے شوہر صاحب کے نام ٹرانسفر کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھیلنا ہے کہ تم حکم پر عمل کر رہے ہو شریعت کے لیکن زکات تم بچا رہے ہو. آپ کو بعض دکاندار ملیں گے وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم میری خرید 50 روپے کی، مجھے 2 روپے دو گے 52 روپے میں لے لو. اب آپ کہیں گے یار اس چیز واقعی 2 روپے تو اس کا حق بنتا ہے نا، لیکن اصل میں اندر سے ہوتا کیا ہے، مال خریدتے ہیں وہ 20 روپے کا اور اپنی بیوی کو بیچ دیتے ہیں 30 روپے کا اور پھر بیوی سے خریدتے ہیں 50 روپے کا، تو خدا کی قسم ان کی خرید 50 روپے کی ہوتی کیونکہ بیوی سے 50 کا خریدا ہے اور آپ کو 52 کے اندر بیچتا ہے، تو بظاہر اس کی قسم بالکل صحیح ہے لیکن حقیقت میں وہ شریعت کے ساتھ کھیل رہا ہے اور جو قسم کھا رہا ہے اس کے نوعیت کا آپ سمجھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ یہ ہیلے کیا ہے اور کس طریقے پر ہیلوں کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو شریعت کے احکامات پر عمل سے بچاتا ہے. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کھیل اور ہنسی مذاق میں بنا دو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ کی تم پر نعمتیں ہوئی ہیں ان کو یاد کرو، کچھ ان کا پاس کرو. اللہ تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے اور تم اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیل رہے ہو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے کتاب میں جو حکمت سے تھے. یَعِظُكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں بعض و نصیحت کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دے دو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں. فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرے. یہ ہدایت شوہر کے لیے بھی ہے اور یہ ہدایت بھائیوں اور والد کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی. اب اسے خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب یہ گیا اپنے سسر صاحب کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اب میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے طلاق ایک یا دو دی تھی، ابھی طلاق کے بائن ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اب والد صاحب کو بڑا غصہ غیرت آ رہی ہے کہ تو نے پہلے میری بیٹی کو طلاق دی تھی اور اب میں جو ہے وہ دوبارہ تیرے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کا، یا کبھی بھائی کو جوش آ رہا ہے. تو اگر میاں اور بیوی دونوں دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر منع ہے کہ بھائی یا والد نہ روکے. یا اسی طرح سے کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میری طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی ہے، اب میں کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو سابق شوہر صاحب جو ہے وہ آ جاتے ہیں غصے سے کہ یہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کرے گی تو میں گولی مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو اب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تم نے طلاق دی، عدت پوری ہو گئی، اب عورت آزاد ہے، جہاں مرضی نکاح کر، اب تمہارا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں. لیکن بھارت ہمارے یہاں جہالت میں ساری حرکتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ جب عورتیں اپنی عزت کو پہنچ جائیں تو ان کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں آپس میں بھلے طریقے پر رضامند، شوہر بھی راضی ہے، بیوی بھی راضی ہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا وہ خاتون کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ دونوں راضی ہیں، تو مت ان کو روکو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ بات تم میں سے اس کو کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے. جسے ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حساب کتاب ہوگا، جسے آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے، یہ بات اسے کیا جا رہا ہے. ذالکم اسقلکم باثر، یہ بہتر ہے، یہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تم نہیں جانتے. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، اور جو مائیں ہیں وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں گی پورے دو سال تک. طلاق ہو گئی لیکن اب صاحب کا شوہر سے بچہ ہے ماں کی گود میں، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ، اور یہ بھی سن لیجئے کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت ہوتی ہے وضع حمل، چاہے وہ وضع حمل ایک مہینے میں ہو چاہے نو مہینے میں ہو. اب اس کی ذمہ داری ہے اس خاتون کی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے دو سال تک اس بچے کو دودھ پلائے. لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، کہ جو کوئی بھی رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے. اگر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کہ شوہر خاتون سے دودھ پلوا لیں گے، اس کی بھی اجازت، لیکن اگر شوہر چاہے کہ نہیں اس کو اس کی ماں ہی دودھ پلائے، تو پھر اس ماں کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دو سال تک بچے کو دودھ پلائے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور لڑکے کے والد کے ذمہ ہوگا اس دوران اس خاتون کا خوراک بھی، اس کی غذا بھی، اور اس کا لباس بھی بھلے طریقے پر. یعنی اس دوران جو اس خاتون کے جو بھی اخراجات ہیں، تو بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے تو بچے کا والد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی متعلقہ بیوی کے یہ تمام اخراجات کو پورے کرے بھلے طریقے پر. یعنی جیسی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ بچے کی اس مدت رضاعت کے دوران وہ سارے اخراجات پورے کرے گا. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا مگر یہ ہے کہ اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق. لا تضار والدکم بولدہا، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولدہ، اور نہ ہی باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے. نہ تو جو ہے وہ ماں بیچاری ممتا کی وجہ سے دودھ پلا رہی ہے اور اس کا سابق شوہر ہے وہ اس کی ضروریات بھی نہیں پوری کر رہا، اور یا الٹا ہوتا ہے کہ ماں کہتے ہیں میں دودھ پلاؤں گی لیکن مجھے مہینے کا اتنے ہزار خرچہ چاہیے،
جو کہ شور کی گنجائش نہیں ہے, تو دونوں اعتبارات سے زیادتی نہ ہو. وعلی الوارث مثل ذلک, اور وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جس حاضر نے طلاق دی تھی وہ خود مر گیا, تو اب جو اس کا بیٹا ہے جو اس کا وارث ہے, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کی ماں ہے تو پہلی ماں کہ جس کو اس کے والد نے طلاق دے دی تھی وہ اس کے سوتےرے بھائی کی پرورش کر رہی ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خاتون کا خرچہ اس وقت تک پورا کرے جب تک کہ دودھ پلانے کا عمل جاری ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, پھر اگر وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا باہمی مشاورت سے, باہمی رضامندی سے, بتشاور اور مشاورت سے, فلا جناح علیہما, تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جب بھی طے کر لے کہ بس اب مزید جو ہے وہ دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو. وَإِنْ أَرَدْتُمْ, اور اگر تم یہ فیصلہ کرو, اَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, کہ تم اپنے اولاد کو کسی اور خاتون سے دودھ پلواؤ گے, فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, اذا سلمتم ما آتیتم, جبکہ تم حوالے کر دو جو بھی تم نے دینا ہے بچے کی ماں کو بالمعروف بھلے طریقے پر. ماں کو راضی کیا جائے کہ میں تمہیں اتنے رقم دیتا ہوں اور تم بچہ میرے حوالے کر دو, میں اسے کہیں کسی اور خاتون سے دودھ پلوا دوں گا. تو اگر کوئی ایسا معاہدہ بھی طے ہو جائے کہ خاتون بچہ دینے پر رضامند ہو جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. یہ شریعت کے معاملات میں تقوی کا ذکر بار بار آئے گا. تقوی ہے تو شریعت کے احکامات پر صحیح اسپرٹ کے ساتھ عمل ہوگا, تقوی نہیں ہے تو جیسے میں نے بتایا پھر آدمی چور دروازے نکالے گا, کتاب الحیلہ کھولے گا اور طرح طرح کے ہیلوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو گنجائش کے نکال کر اور اصل جو احکامات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو فرمایا تقوی اللہ کا اختیار کرو, جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے, دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. والذین یتوفون منکم, اب آ رہا ہے بیوہ کی عزت کا ذکر. والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے مر جائیں, ویذرون ازواجا, اور پیچھے چھوڑے بیویاں, یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرہ, تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں چار مہینے اور دس دن تک. چار مہینے دس دن عورت رہے گی سوک کی حالت میں, سوک کی اجازت نہیں ہے میت پر سوائے تین دن سے, سوائے بیوہ کے کہ بیوہ تین دن سے کیا زیادہ, بلکہ اس کو پورے چار مہینے دس دن سوک کی حالت میں رہنا ہے. کوئی جب اجرت اختیار نہیں کر سکتی, کسی خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکتی, اور کہیں نکاح نہیں کر سکتی, اس کو چار مہینے دس دن تک سوک کی حالت میں رہنا ہے. فیضا ولگنا اجلا ہننا, پھر جب وہ اپنی اس عدت کی مدت کو پہنچ جائیں, فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف, جو اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں بھلے طریقے پر. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر. ولا جناح علیکم, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء, کہ اگر تم عورتوں کے سامنے کوئی نکاح کا پیغام پیش کر دو, ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے یا یہ ہے کہ اسے طلاق ہو گئی ہے, اب وہ عزت گزار رہی ہے, عزت کے بعد وہ نکاح کرے گی, تو اب کسی شخص کا ارادہ ہو کہ میں اس خاتون کو اپنے نکاح میں لوں گا, تو اگر اس حوالے سے کوئی وہ اشارہ کر دے تو اس کی اجازت ہے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. وَلَا او اغننتم فی انفسکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء, کہ تم عورتوں کے سامنے نکاح کا پیغام پیش کر دو اشارے میں, او اغننتم فی انفسکم, یا یہ ہے کہ اپنے جی میں اس کو چھپائے رکھو, ظاہر نہ کرو لیکن تمہارا ارادہ ہو کہ عزت گزرنے کے بعد میں اس خاتون سے نکاح کروں گا. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرتے ہو, یعنی تمہارے اندر ان کی رغبت ہے, تم انہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ولا اللہ تو وا ادو ہننا سرن, البتہ ان سے خفیہ طور پر کوئی وعدہ اس دوران مت کرنا, عزت کے دوران کوئی وعدہ نہ ہو کہ میں ضرور ہی نکاح کروں گا, اشارتاً بات کہی جا سکتی ہے لیکن عزت کے دوران تو عورت کا ذہن کسی اور مرد کی طرف نہ جائے اور وہ جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی عزت پوری کرے. الا ان تقولوا قولا معروفا, سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہہ دو, یعنی بھلے انداز سے کوئی پیغام دے دیا جائے ایسا جس سے یہ ظاہر ہو کہ تمہارا ارادہ نکال پائے, لیکن کوئی پختہ وعدہ وہ نہ کیا جائے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور نکاح کی گرہ مت باندھو حتی یبلغ الکتاب اجلا، جب تک کہ شریعت کا حکم اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک عدت کا حکم پورا نہ ہو جائے. یہاں پر کتاب حکم کے معنی ہے، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے شریعت کا حکم اپنی مدت کو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے جیوں میں ہے. وَحْذَرُوا، بس اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت بہت بار ہے، بڑے تحمل والا. لا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء، اگر تم بیویوں کو طلاق دو. ما لم تمسوهن، جن کو بھی تم نے چھوا نہیں، یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی. او تفرضوا لهن فریضہ، اور یا یہ ہے کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا. ومتعوهن، اس کے باوجود تم انہیں کچھ مال و متاع دو. علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره، جو صاحب حیثیت ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق مال و متاع دینا ہے، تحفے طائف دینا ہے. وعلی المقتر قدره، اور جو تنگ دست ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو سے طائف دینے ہیں. متاع بالمعروف، اور یہ مال و متاع دینا ہے بھلے طریقے پر. حقا علی المحسنین، اور نیکوکاروں کے اوپر یہ لازم ہے، کیونکہ مہر طے نہیں ہوا تھا، لہذا اگر رخصت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر بھی حکم یہ ہے کہ جو نکاح چونکہ ہو گیا تھا اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تحفے ظاہر دے کے اور جو ہے وہ طلاق کا معاملہ کرو. البتہ اب اس صورت میں عدت نہیں ہوگی، اس سے کہ رخصتی نہیں ہوئی، لہذا کوئی بچے کا امکان نہیں ہے، اولاد کا امکان نہیں ہے. تو سورہ احزاب میں آتا ہے کہ اب عدت کا معاملہ اس صورت میں نہیں ہوگا اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. وَإِن طَلَّقْتُمُ هُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دیے اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، رخصتی نہیں ہوئی، تم نے طلاق دے دی. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جبکہ تم ان کے لیے مہر طے کر چکے تھے، مہر طے ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق کی نوبت آ گئی. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر جو بھی تم نے طے کیا تھا اس کا آدھا دینا ہوگا، یعنی اب صرف آدھا مہر دیا جائے گا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ بیویاں خود ہی معاف کر دے، وہ کہے کہ ہم آدھا بھی نہیں لیتے ہیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جس کو طلاق دینے کا حق ہے شوہر کو، وہ معاف کر دے سے مراد یہ کہ وہ پورا مہر دے دے کہ جاؤ میں نے پورا مہر دیا. وان تعفو، اور اگر تم ہی معاف کر دو، تمہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے، تمہیں اللہ نے اب نکاح کی گرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، طلاق کا اختیار تمہارے پاس ہے، اگر تم ہی معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب. اب یہاں قانونی حکم کیا ہے کہ اگر مہر طے ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو قانونی حکم یہ ہے کہ بیوی کو آدھا مہر دو. اخلاقی حکم اس آیت سے کیا آ رہا ہے کہ نہیں پورا مہر دے دو، یہ ہے وہ آدھا نہ دو بلکہ پورا دے دو، یہ زیادہ بہتر ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں احسان کرنے کے معاملے کو نہ بھولا کرو. یہ فضل، یہ بغیر حق کے کوئی چیز دی جائے تو فضل ہے، اور استحقاق کے ساتھ کوئی چیز دی جائے تو اجر ہے. آپ نے مزدوری طے کی 100 روپے، کہ بھائی یہ کام کر دو میں 100 روپے دوں گا، آپ خوش ہوئے اس کے کام سے، آپ نے 200 روپے دے دیے، تو 100 روپے تو اجر ہے، یہ اس کا حق تھا، اور جو 100 روپے آپ نے ذاتی دیے ہیں یہ فضل ہے. تو فرمایا کہ اب آپس میں جو فضل کا معاملہ ہے، احسان کا معاملہ ہے، اس کو مت بھولا کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا. اب یہاں پر جبکہ مسائل بیان ہو رہے ہیں نکاح اور طلاق کے، درمیان میں نماز کا ذکر آ رہا ہے. نماز اصل میں انسان کے معاملات کو بالکل سیدھا رکھتی ہے، بشرطے کہ نماز پڑھی جائے شعور کے ساتھ. آپ نماز پڑھنے گئے، آپ نے جا کے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اياك نعبد، اے اللہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی غلامی کروں گا. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ گھر پر آ کر اور شریعت کے حکم کے خلاف ورزی کریں اور بیویوں کے ساتھ کوئی زیادتی کریں. تو اصل میں ہماری نمازیں نمازیں نہیں، ہمیں پتہ نہیں نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز بس یہ ہے کہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے، اکثر و بیشتر نماز پڑھنے والوں کی بھی. تو سود کے معاملات کا ذکر ہم پڑھیں گے اس صورت کے آخر میں، تو وہاں بھی درمیان میں نماز کا ذکر ہے. ایک نمازی آدمی اور سود لے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی نماز نماز نہیں ہے اگر وہ اس کو برائی سے نہیں روک رہی اور سود سے نہیں روک رہی. اسی طرح نمازی ہو اور وہ خاندانی معاملات میں زیادتی کرے بیوی کے ساتھ، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر آدمی صحیح نمازی اور نماز پڑھ رہا ہے پوری طرح سوچ سمجھ کے وہ کبھی کسی معاملے میں جاتی نہیں کرے گا. فرمایا حافظوا علی الصلوات حفاظت کرو نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور بالخصوص درمیانی نماز کی. اب درمیانی نماز کے حوالے سے اختلاف ہے مفسرین کے درمیان. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے اس لیے کہ قمری اعتبار سے دن شروع ہوتا ہے مغرب سے. جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں رمضان کی تیسری رات, حالانکہ روزہ آج ہم نے دوسرا رکھا تھا لیکن رمضان کی تیسری رات ہے. ہم دو نمازیں اس تیسری رات کی پڑھ چکے ہیں مغرب اور عشاء. اب فجر درمیان میں آئے گی پھر ظہر اور عصر ہے. تو بعض کے نزدیک رات اور وسطی سے مراد فجر کی نماز ہے. کہ اس نماز میں بہت کوتاہی ہوتی ہے لہٰذا فجر کی نماز کا خاص خیال رکھتے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ دن کی پانچ نمازیں ہیں اور دن میں نماز جو درمیانی ہے وہ عصر کی ہے. فجر سے نمازوں کا آغاز ہوتا ہے فجر ظہر پھر عصر پھر مغرب اور عشاء. اور عصر کی نماز میں چونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے اس وقت کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے لہٰذا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آدمی اب چونکہ دن ختم ہونے والا ہے اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے تو نماز ایک چیز غافل ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں اس کے مفہوم ہیں کہ درمیانی نماز کا تو خاص خیال رکھو. اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ وسطی کے بارے ہوتے ہیں بہترین, تو خاص طور پر بہترین نماز کا خیال رکھو. نماز پڑھو پورے خوشو خضو کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ نماز پڑھ کے تمہیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی کیفیت نصیب ہوئی ہے. فرمایا والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو آج ہی اختیار کرتے ہوئے, یعنی ذرا اللہ کے سامنے انسان جھک کر کھڑا ہو. باطنی اعتبار سے بھی وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو, ظاہری اعتبار سے بھی اس کو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ اور جھک کر کھڑا ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں قنوت. قوموا للہ قانتین وان خفتم فرجالا او رکبانا. پھر اگر تمہیں کوئی خوف ہو تو دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے تو نماز پڑھ لو فرجالا چلتے چلتے. اب قبلے کا ممکن ہے کہ اہتمام نہ ہو سکے, دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو, اشاروں سے سجدہ کر لو, اشاروں سے رکوع کر لو. اور رکبانا یا یہ ہے کہ سواری پر ہی نماز پڑھ لو. نماز پابندی وقت کے ساتھ لازم ہے. فیضا امن تم اور پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ فاسکر اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. کما اللہ کم جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. مالم تکون تالمون اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. یہاں ذکر سے مراد نمازی ہے. نماز اللہ ہی نے سکھائی ہے. کیسے؟ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی کہ نماز ایسے پڑھیں گے اور پھر آپ سے امت نے سیکھی ہے. تو بہرحال یہ نماز سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب دوبارہ پھر وہی ذکر آئے گا جو ہے وہ جو عائلی قوانین کا عائلی مسائل جو چل رہے تھے. ملا جینا یہ تو وقت نہ بالکل اور وہ لوگ جو کہ تم میں سے وفات پا جائے گا وہ یہ ضرور نہ ازواجا اور وہ بیویاں چھوڑ مرے وصیت اللہ ازواج متا ان تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے ساز و سامان کی کچھ خرچے کی ان الحال ایک سال تک. یہ آیت اب منسوخ ہے. پہلے یہ آیت اتری, اس آیت کے شروع میں حکم یہ تھا کہ جو بھی آدمی مر رہا ہو تو وصیت کرے کہ میری بیوی میرے گھر پر ہی رہے گی اور ایک سال تک اس کا خرچہ ورثہ برداشت کرے گی. دیکھیے اگر تو وہ جو ہے وہ اولاد جو بھی بچے ہیں مرنے والے کے اگر وہ ان کی سگی ماں ہے تو پھر تو ماں کا خیال خود ہی رکھیں گے. مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے جب کہ ایک آدمی کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں. تو اب ایک عورت ہے اس کی اولاد گھر پر نہیں ہے یا اس کی اولاد ہے تو بہت چھوٹی ہے تو اب وہ عورت بیچاری کیسے گزر اوقات کرے. تو جو بھی ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سوتیلی ماں کا خیال رکھیں گے پورے ایک سال تک. یہ حکم تھا اقتدار کا. پھر جب وہ آئے تم اس سے پہلے پڑھائے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ نہیں بس اب چار مہینے دس دن تک کی عدت ہے تو چار مہینے دس دن تک وہ خاتون اسی گھر میں رہے گی اور جو اس کے سوتیلے بیٹے ہیں وہ اپنی سوتیلی ماں کا سارا خرچہ پورا کریں گے چار مہینے دس دن تک. اس کے بعد وہ خاتون کہیں اور اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے پورا اختیار ہوگا. یہاں پر بھی فرمایا یہ حکم پہلے یہی تھا کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں وہ یہ ضرور نہ ازواجا اور اپنی پیچھے بیویاں چھوڑ بھرے وصیت تلے ازواج ہی متان الحول تو وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے ایک سال کا ساز و سامان غیر اخراج بغیر انہیں گھر سے نکالے ہوئے. ستیلے بیٹے کو حق نہیں ہے کہ ستیلی ماں سے کہے کہ بس
اب والد صاحب فوت ہو گئے آپ کو چلی جائے، نہیں وہ گھر پر ہی رہے گی، پہلے حکم تھا سال بھر کا، اب حکم جو ہے وہ ہے چار مہینے دس دن کا۔ فائن خرجنا، پھر اگر وہ خود چلی جائے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، کہ وہ جو بھی اپنے بارے میں فیصلہ کریں بھلے طریقے پر۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو بھی ساز و سامان دینا ہے بھلے طریقے پر۔ طلاق دے دی ہے، اب وہ رخصت ہو رہی ہے تمہارے گھر سے، تو ضروری نہیں ہے کہ لڑ جھگڑ کر ناراض کر کے رخصت کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ اب کچھ تحفے تحائف دے کر، کچھ ساز و سامان دے کر، کچھ لباس دے کر، کچھ دنیا کی زندگی کی چیزیں دے کر پھر گھر سے رخصت کیا جائے۔ تو فرمایا کہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی ساز و سامان ہے بھلے طریقے پر، حقاً علی المتقین، متقیوں پر یہ لازم ہے کہ طلاق دے دی ہے بیوی کو، اب جا رہی ہے تو یہ ہے کہ اس کو خوش کر کے بھیجو، کچھ نہ کچھ اسے تحفے تحائف دے کر بھیجو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، جو بھی ہم سے بھول چوک غلطی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔